أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إلى قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. اس مسجد میں جمعے میں حاضری پورے 1.5 ماہ بعد ہو رہی ہے. 8 مارچ کو آخری ملاقات یہاں ہوئی تھی اور آج 19 اپریل ہے. اس عرصے کے دوران آپ کے علم میں ہے، میرا قیام کراچی میں رہا، ہمارا ایک جلسہ عام بھی جمعہ 15 مارچ کو کراچی میں آرام باغ میں تھا. الحمدللہ سے وہ جو ہمارا اپنا معیار ہے اس کے اعتبار سے کامیاب تھا. پھر ایک جلسہ استقبال رمضان مبارک ہوا ہماری جو زیر تعمیر قرآن اکیڈمی ہے مشن سوسائٹی میں کراچی میں، اور پھر یہ کہ اگلی رات سے وہاں دورہ ترجمہ قرآن شروع ہو گیا. کراچی میں جو ہماری یہ اکیڈمی تعمیر ہو رہی ہے وہ شہر کراچی سے بہت فاصلے پر ہے، کلفٹن سے بہت آگے، ڈیفنس کا بھی فیز 6. وہاں ابھی آبادی زیادہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کی آبادی ہے وہ زیادہ تر ایسے نہیں ہے کہ جنہیں دین سے کوئی شغف ہو. اس اعتبار سے تو خیال یہ تھا کہ اگر 100 افراد بھی وہاں دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کرتے رہے پابندی سے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن یہ چیز چونکہ ہمارے لیے بھی اطمینان کا موجب ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے بھی آئے، تاکہ جہاں ہمارے سامنے بہت سے مایوسی پہلو آتے ہیں ہمارے معاشرے سے، اور اس سے طبیعت میں ایک مایوسی اور بدگلی پیدا ہوتی ہے، وہیں اگر کوئی خیر کا پہلو بھی نظر آئے تو اسے بھی بیان کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر امید افزا کوئی معاملہ ہے تو اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوں اور مزید کام کرنے کی ہمت پیدا ہو. الحمدللہ کہ وہاں کم سے کم 250-250 افراد جو ہیں وہ مستقل کریں، حالانکہ بہت فاصلہ ہے لاہور سے، اور جن لوگوں کو کراچی کا کوئی اندازہ ہے لاہور کے مقابلے میں تو وہاں کے فاصلے ہیں ہی بہت زیادہ، لیکن کہاں وہ ڈیفنس کا فیز 6 اور کہاں نیو کراچی، کم از کم 30-35 میل کا فرق ہے، لیکن لوگ آتے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں تک کے فیز کے فاصلے. 27 سب کو تو وہاں بالکل ایسا سما تھا جیسا کہ حرمین شریفین میں نظر آتا ہے، بچے خواتین باہر ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے، مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی، ہمارا سارا بیسمنٹ، ساری اس کی چھت بالکل فل ہو چکی تھی. اندازہ یہ ہے کہ 500 کے لگ بھگ خواتین اور 1500 سے زائد مرد اس شب میں وہاں موجود رہے ہیں آخری وقت پر. بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو اب بھرپور طریقے پر جو تدریسی وہاں کا نظام ہے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو اس کی طرف بھی لوگوں کا رجوع ہو. رمضان مبارک کی برکتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ ان برکتوں سے جو استفادہ بھی ہوا ہے اگر وہ پائیدار ہو اور مستقل ہو تبھی ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی جو ہے پیدا ہونے کی توقع ہو سکتی. جن حضرات کی نگاہ سے میرا آج کی تقریر کا عنوان گزرا ہے جو اشتہار میں ہے جو ہم نے اخبار میں دیا تھا اطلاع کے لیے، انہیں معلوم ہے کہ مجھے آج پاکستان میں نفاذ شریعت کی جو حالیہ کوشش ہے، جو سرکاری بل پیش ہوا ہے پارلیمنٹ میں 11 اپریل کو، اس کے بارے میں اظہار خیال کرنا ہے. اسی مناسبت سے سورہ مائدہ کا جو 7 رکوع ہے میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے ان آیات کا ایک رواں ترجمہ ہم کر لیں تاکہ پس منظر ہمارے سامنے ہو کہ یہ معاملہ کس قدر اہم ہے. مسلمان ہونے کے اعتبار سے اور ایک آزاد مسلمان مملکت ہونے کے اعتبار سے، مزید برآں ایک ایسی آزاد مسلمان مملکت جس کا قیام ہی اسلام کے نام پر ہوا، اسلام کے نعرے کی بنیاد پر ہوا، اس اعتبار سے جو مزید اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سامنے رکھے. بحثیت مجموعی اس موضوع کی اور اس معاملے کی اہمیت کیا ہے، اس کے لیے یہ رواں ترجمہ ان آیات سے کر لینا مناسب ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور، یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادی، اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء کرام، وہ جو خود بھی اللہ کے مطیع تھے. ہر نبی جو ہے وہ تو یہی کہتے ہوئے سامنے آتا تھا کہ انا اول المسلمین، انا اول المومنین، سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا مومن میں ہوں. تو جو لوگ خود ایمان پر اسلام پر کارمند تھے وہ فیصلے کرتے تھے تورات کے مطابق ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، اور نہ صرف انبیاء یہ کام کرتے رہے بل ربانیون والاحبار بمستخذون من کتاب اللہ، ان کے احبار اور ان کے ربانیین، احبار حبر کی جمع ہے، بہت بڑے عالم کو حبر کہتے ہیں، حبر الامہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، احبار اسی کی جمع ہے. ربانیین یہ وہ ہے کہ جو ربانی ہے اللہ والے، یعنی صوفیہ اہل اللہ، بے مستوں کے روح ان کتاب اللہ، کیونکہ وہ نگران اور محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب سے، ان کے ذمہ تھا اللہ کی کتاب کی حفاظت، اللہ کی حدود کی حفاظت، لہذا وہ بھی تورات ہی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. وکانو علیہ شہداء، اور اس پر وہ گواہ تھے. فلا تقسم الناس مخشونی، ہمارا حکم نے یہ تھا کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. لوگ تم پر طنز کریں، تان کریں، فکرے چت کریں کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، تم انسانوں کی اور ان فکروں کی کوئی پرواہ نہ کرو کہ مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو. اور حقیر سی قیمت سے مراد کیا ہے؟ دنیا کل کی کل نہایت حقیر ہے اللہ کی نگاہ، دنیا و مافیہا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا و مافیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی وعدہ نہ کرتا، لیکن اس کے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی مقدر. یہ ساری دنیا کے ایک عوض بھی اللہ کے کسی حکم کو فروخت نہ کرو. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور سن لو کہ جو کوئی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت یا قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی تو کافر ہے. بہت اہم آئے تھے. بتوں سے کچھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح. اور کافری کیا ہے؟ کافری صرف یہ تو نہیں ہے کہ انسان کھڑا ہو کر اللہ کو اور رسول کو گالیاں دینی شروع کر دے, ایک کفر عملی ہے. آپ اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہ عملی طور پر کفر ہو گیا. آپ نے اللہ کی شریعت کا, اللہ کے احکام کا انکار کیا. اس کے بعد فرمایا و قطب میں آلے ہی سیاح, ہم نے تورات میں واجب کر دیا تھا, لکھ دیا تھا, یعنی جن لوگوں کے لیے کتاب جو ہے تورات ہم نے نازل کی ان کے لیے, ہم نے نفس بن نفس والا بلائے, کہ جان کا بدلہ جان دے, آنکھ کا بدلہ آنکھ, بل انف بن انف, اور ناک کے بدلے ناک, بل عزن بن عزن, کان کے بدلے کان, و سن بن سن, اور دانت کے بدلے دانت, بل جروح کے ساتھ, اسی طرح تمام زخموں کے بھی احساس ہوں گے, برابری میں ان کا بدلہ دیا جائے گا. فمن تصدق به فهو كفارة له, اگر کوئی مجروح معاف کر دے اپنے بھائی کو, اس کا حق تو یہ ہے کہ اگر اس نے اس کا کان کاٹا ہے تو وہ بھی اس کا کان کاٹ سکتے, یہ تو حق ہے, لیکن اگر معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ گویا کہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر معافی کا معاملہ اختیار کرو تو اس سے ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ, لیکن یہ کان کھول کر سن لو کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی تو ظالم ہیں. اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں جن لوگوں میں آتا ہے مشرق سے, وہی مشرق ہے. اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا, تو گویا کہ وہ معبود بن گیا, وہ متاع ہے, وہ الہ ہے. لہذا یہی سیکھ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھی مانا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کا قانون مان لیا, تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیا. وقفنا علی آثارہم بعیسی ابن مریم, پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر, یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم, مریم کے بیٹے عیسیٰ کو, مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے سامنے تھا تورات میں سے جو کتاب موجود تھی. وآتیناہ الانجیل, اسے ہم نے انجیل عطا کی, فیہ ہدا و نور, اس میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, اور وہ انجیل بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی اس کی کہ جو تورات میں موجود ہے. قوانین جو ہے شریعت موسی کے, انجیل جو ہے وہ ان کو قائم رکھتی ہے کہ یہ قانون یہ شریعت جو ہے برقرار رہے. وہ ہدم و باعزت للمتقین, اور وہ ہدایت بھی تھی اور نصیحت کی متقین کے حق. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, تو چاہیے اہل انجیل جو انجیل کے ماننے والے ہیں کہ وہ فیصلے کریں اس کے مطابق جو انجیل میں دیا گیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور پھر سن لو کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں, وہی تو نافرمان ہیں. اب ان تین آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ تین الفاظ آئے ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب اس سے زیادہ تاکیدی بات جو ہے ممکن نہیں, ایک ہی مضمون کو دہرا کر, جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو ظالم ہیں, وہی تو فاسق. یہ ہے اہمیت اس موضوع کی کہ 45 برس کے بعد بھی اگر کوئی قدم اٹھ رہا ہے اور اگر وہ ادھورا اٹھ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بہت بڑی ناکامی اللہ کے ہاں شمار ہوگی. اس کو میں نے چاہا کہ پہلے یہ آیات آپ کے سامنے آ جائیں کہ مسئلے کی اہمیت کیا ہے. جیسے کہ میں نے اپنے عید کے مختصر بیان میں کیا تھا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کچھ دنوں سے بڑی شدت کے ساتھ کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب, اپنے رب کریم کے بارے میں. یعنی شیطان کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ بڑا رخصہ نواز ہے, بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, بخشنے والا ہے, لہذا تم حرام خوری کیے جاؤ, تم معصیت کو جان لو, کوئی ضرورت نہیں خام خواہ کھچیر بول لینے کو، اپنی معاش کی تنگی پیدا کرنے کو، جو بھی ہے کھاؤ پیو ہے تو وہ بڑا لطف نواز ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی غفور ہے. وہ غرکم باللہ الغرور، سورہ حدیث میں فرمایا تمہیں خوب دھوکہ دیا اس دھوکے باز میں شیطان نے، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا واسطہ دیا. اور پوری سورت جو ہے سورہ انفتار، اس کا مرکزی مضمون ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم پاکستانی قوم بھی بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم کے بہت دھوکہ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان حلیمی پر. وہ حلیم ہے یقیناً، وہ رسی دراز کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ موقع دیتا ہے. پھر اس کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے جگانے کی بھی کوشش کرتا ہے. جاگ سکتے ہیں تو جاگتا ہے، ہوش میں آ سکتے ہیں تو آ جائے. لیکن یہ ہے کہ جو بدقسمت اور شکی لوگ ہیں وہ پھر کسی پر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنی رسی جو ہے دراز ہوتے دیکھ کر اور کھل کھیلتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، رجوع کریں، توبہ کریں، اصلاح کریں، تلافی یا معافات کریں، جو خطائیں ہوئی ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں، ان کی تلافی کریں، اور بڑھتے چلے جاتے ہیں سرکشی میں. یہ ہے گویا کہ اللہ کی حلیمی پر دھوکہ کھانا، وہ ہے اللہ کی شان غفاری اور شان ستاری پر دھوکہ کھانا، یہ بھی اللہ کی شان حلیمی پر دھوکہ کھانا ہے. لیکن یہ کہ معلوم نہیں ہے ہمیں کہ اگر وہ رسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراز کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے اور ایک دم اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی شدید، ان نبک رب تلا شدید ان نہ ہوں، تو تیرے رب کی پکڑ بہت. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو اسی پکڑ کے کم مستحق بنا لیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس انجام وقت سے محفوظ. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ اور تورات اور حضرت عیسیٰ اور انجیل کے تذکرے کے بعد اب خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ کتاب قرآن حکیم حق کے ساتھ، یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل. وہ مہیمن علیہ، اور یہ محافظ نگران ہے. یہ در حقیقت جو ابدی حصہ تھا دین کا اس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور جو چیزیں وہاں پہ تحریف کر دی گئی ہیں اس تحریف کا پردہ چاک کرنے والی کتاب ہے. اس اعتبار سے یہ ہے اب اصل. باقی کتابیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ فارمل ایڈیشن کسی کتاب کے، ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی کہ جو فائنل ایڈیشن کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تو اب امپرووڈ ایڈیشن ہے، اس کا اضافہ ہو چکا ہے. تو اصل میں تو حجت جو ہے اب اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن. مزید بنا یہی نگران ہے ان پر کہ یہ بتاتی ہے کہ ان میں کیا چیزیں غلط ثابت کرتی ہیں، تحریفیں کہاں کہاں ہوئی ہیں. اس اعتبار سے قرآن مجید کے بارے میں یہاں چونکہ تورات اور انجیل کا تذکرہ پہلے ہوا، لہذا فرمایا کہ یہ جو اس کے اندر صحیح باتیں ہیں ان کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے. وہ مہیمن علیہ، اور اس پر نگران نگہبان. اب حکم ہو رہا ہے حضور کو، فحکم بینہم بما انزل اللہ. تو اے نبی، اب آپ فیصلہ کیجئے ان لوگوں کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، اور ہرگز پیروی نہ کیجئے ان کی خواہشات، ان کی خواہشات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے شریعت اور احکام، ان سے کوئی روگردانی کسی درجے میں، کوئی مداہنت، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہوگا. لِكُلْ مِنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا. اب یہ اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب کی طرف کہ تم اپنی بات ہمارے نبی سے منوانا چاہو، یہ بات غلط ہوگی. تمہارے لیے ہم نے وہ شریعت مقرر کی تھی، ہم نے ہر ایک کے لیے، لیکن اب آخری شریعت جو ہم دے رہے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حتمی ہے اور آخری. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو پہلے ہی سے پوری نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا، پہلے ہی دن سے اللہ ایک ہی کتاب اتار دیتا. لیکن اس کی اپنی حکمتیں، نوع انسانی کا ذہنی ارتقا ہوا ہے، تمدنی ارتقا ہوا ہے، تو ذہنی اور تمدنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت جو ہے اس میں بھی ترقی فرماتا گیا. جیسے طالب علم ہے, ابھی پرائمری کا طالب علم ہے, وہ بھی طالب علم کہلاتا ہے, لیکن یہ کہ اسے ظاہر بات ہے اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہی تعلیم دی جا سکتی ہے. ہائی کلاسز کا طالب علم وہ بھی طالب علم ہے, لیکن اب اس کی سطح بلند ہو گئی ہے, اس سے کچھ اور اونچے درجے کا علم جو ہے پڑھایا جائے گا. کالج کا ایم اے کا طالب علم بھی طالب علم ہے. اور یہ جان لیجئے کہ ہر طالب علم جو حقیقت میں طالب علم ہے وہ مرتے دم تک طالب علم رہتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی ایسا مقام نہیں آتا انسانی زندگی میں جب کہ وہ یہ سمجھے کہ بس اب علم جو ہے ختم ہو گیا. جب تک جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین فرمایا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی آپ بھی کہتے رہا کیجئے, درخواست کرتے رہا کیجئے پروردگار سے کہ رب میرے میرے علم میں اضافہ کرنا. تو بہرحال لیکن یہ کہ مدارج اور مراحل کا فرق ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا, لیکن اس نے یہی تدریج منافق کی کہ پہلے وہ ابتدائی احکام دے دیے گئے, پھر یہ کہ نصیحتیں دے دی گئی, اب یہ کتاب آ گئی ہے جس میں تکمیلی احکام بھی ہے, حکمت بھی ہے, موعظت بھی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام ہدایت اور نور کو جمع کر دیا. ولاکن لیبلوکم فیما آتاکم, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہیں جو کچھ کہ وہ تمہیں دیتا ہے اس کے اعتبار تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. فاستبقوا الخیرات, تو دیکھو اب نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, پھر وہ بتا دے گا جن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے. وَلِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, یہ تو درمیان میں کچھ بات ہو گئی تھی نصارہ سے اور یہود سے, اب دوبارہ وہی بات کہ جو پچھلی آیت میں حضور سے فرمائی گئی کہ ہم نے آپ کو اب یہ قرآن جو عطا کیا ہے, اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی کے مطابق, اور ظاہر بات ہے کہ قرآن میں جو بات حضور سے مخاطب ہو کر کہی جائے وہ سب امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے. حضور تو گویا کے نمائندے ہیں اپنی امت کے, جو حکم انہیں دیا گیا وہ پوری امت کے لیے, وہ میرے لیے ہے آپ کے لیے. اب اس حکم کو دوہرا کر لایا گیا, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور دیکھیے اے نبی فیصلہ کیجئے ان کے مابین اللہ کے اتارے ہوئے قانون اور شریعت کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور کسی بھی حالت میں ان کی خواہشات کی پیروی, لوگوں کی سوچ, لوگوں کی خواہشات, لوگوں کی پسند, لوگوں کی ناپسند, زمانے کا چلن, مغرب کی روایات, مشرق کی روایات, یہ سب سے قطع نظر دیکھنا یہ کہ اللہ نے کیا نازل کیا, فیصلہ کرنا ہے اس کے مطابق. واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک, اور اے نبی آپ ان سے خبردار رہیے, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دباؤ ڈال کر آپ کو بچلانے کی کوشش کریں اس چیز سے جو اللہ نے نازل کیا, اپنی جو من گھڑت چیزیں ہیں یا اپنی من پسند باتیں ہیں, اپنی خواہشات ہیں, اپنے ذاتی رجحانات یا گروہی میلانات ہیں, یہ چاہیں گے کہ آپ کو مجبور کریں کہ آپ ان کی کسی درجے میں پذیرائی فرمائیں اور ان کو بھی کسی درجے میں قبول کریں, کوئی مداہنت اختیار کریں, لیکن فاذرہم, آپ پوری طریقے سے خبردار رہیے, چوکس رہیے, چوکنے رہیے, کہیں یہ آپ کو بچلا نہ دیں اس چیز سے کہ جو اللہ نے نازل فرمائی. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, پھر اگر وہ روگردانی کریں تو یہ ہے بہت سخت الفاظ, تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب ہی لانا چاہتا ہے ان کے گناہوں کی تعداد. اگر ہم یہ روگردانی کرتے رہیں اور اسی طریقے سے چور دروازے پیدا کر کے ایک ہاتھ سے شریعت دے کر دوسرے ہاتھ سے اسے واپس لیتے رہیں گے, یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے, لوگوں کی نیتوں کو جانتا ہے. جہاں پر یہ آیت ہماری یہ بڑی تہذیب اور تنبیہ کی آیت ہے, کالم فائن طبل, اگر یہ روگردانی کرے شریعت کے راستے سے ہٹنا چاہے, کالم انما یرید اللہ یوسیب ہوں بے باز ضرور ہوں, تو جان لیجیے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی عذاب لانا ہی چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور یقیناً لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فاسق ہیں, شریعت خداوندی سے اعراض کرنا چاہتے ہیں, من مانی کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے رجحانات ذاتی یا گروہی یا طبقاتی ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آخری آیت اف حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کون سا قانون تھا؟ دو ہی راستے ہیں، یا اللہ کا قانون یا جاہلیت کا قانون. تو کیا یہ چاہتے ہیں جاہلیت کا قانون؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خود چاہیں گے جو فیصلہ کریں گے، قانون بنائیں گے، یہ سب سے بڑی جاہلیت ہے، یہ خود خدائی کا دعویٰ ہے. ہمارے لیے تو صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا سر تسلیم خم، جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں باہمی مشاورت ہے، آپس میں مل کر باہمی مشورے سے معاملہ طے کر لیجیے. گویا کہ وہاں اللہ نے خود آپ کو آزادی دے دی کہ یہ حصہ تمہارا ہے. امرہم شورا بینہم، جو ان کا امر ہے، یعنی جو ہم نے خود چھوڑ دیا ان کے لیے، جہاں ہم نے حکم دے دیا وہ تو ہمارا امر ہے، جہاں ہمارے رسول نے واضح بات بیان فرما دی ہمارے رسول کا فرمانا بھی ہمارا ہی فرمانا ہے. جیسے کہ فرمایا گیا کہ ہم نے رسول بھیجے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اسی طرح وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں سر تسلیم خم، جہاں کوئی چیز نہیں ہے وہاں امرهم، یہ گویا کہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار، اس میں یہ کرو کہ آپس میں مشاورت، اس میں تعداد کر لو، کوئی بات نہیں، گنتی سے دیکھ لو کہ ہمارے نمائندے ہیں 300 اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر 151 ہو جائیں ٹھیک ہے ان کی رائے چل جائے گی، اس لیے کہ وہ تو مباح کا دائرہ ہے. اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کو 300 میں سے 300 کے 300 چاہے بدلنے نہیں بدل سکتے، یہ ہے وہ اٹل بات، بنیادی بات. البتہ جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہ امرهم ہے، وہاں 300 میں سے 151 کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور جو یقین لانے والے لوگ ہیں واقعتا اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر حکم کوئی اور ہو نہیں، یعنی اللہ کے حکم سے روگردانی کر کے کوئی اور حکم، کوئی اور فیصلہ، کوئی اور شریعت، کوئی اور چلن، کوئی اور رواج اگر انسان اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو پیچھے ڈالتا ہے، گویا کہ وہ صاحب یقین نہیں ہے، چاہے وہ دعویٰ کرتا ہو ایمان کا کہ میں مانتا ہوں اللہ کو اور میں مانتا ہوں قرآن کو اور میں مانتا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقت میں نہ اللہ پر اس کا ایمان و یقین ہے، نہ رسول پر اس کا ایمان و یقین ہے، نہ قرآن پر اس کا ایمان و یقین ہے. یہ ہے اہمیت اس موضوع کی جس پر ہمارے ہاں حال ہی میں پیش رفت ہوئی ہے، میں اس کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک بات بنیادی سمجھ لیجیے، جس طرح ہم دنیا میں دو لفظ بولتے ہیں نظام اور قانون، اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی دو لفظ ہیں، دین حق اور شریعت اسلامی. دین حق ایک کامل نظام زندگی ہے، اور اس کا اصل مقصود کیا ہے؟ اجتماعی عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا، سسٹم آف سوشل جسٹس. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ نازل فرمائی کتاب اور میزان، کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم، معاشرتی عدل ہو، سیاسی عدل ہو، سماجی عدل ہو، معاشی عدل ہو. لا یکون عدولۃ بین الاغنیاء، وہ ہر طرح کا اجتماعی عدل جو ہے اس کو قائم کرنا، یہ گویا کہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا. اب اس دین کو چلانے کا نظام، اس نظام کو چلانے کے لیے قانون ہے، اس قانون کا نام ہے شریعت اسلامی. وہ قانون جو ہے کتاب اللہ، سنت رسول، شریعت کے اجماع اور قیاس، یہ اس کے مختلف سورسز ہیں جن سے کہ قانون وجود میں آتا ہے. شریعت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو شریعت در حقیقت قانون کے مترادف لفظ ہے، اور دین نظام کے مترادف لفظ. نظام جمہوری ہے یا نظام پادشاہی، یا نظام آمریت میں، یہ نظام ہے، اس نظام میں کہیں پر چیزیں شریعت کا قانون بھی چل رہا ہے. اب سعودی عرب میں کیا نظام، کیا ہے نظام، بات چاہیے چاہیے نظام، البتہ وہاں کچھ شریعت کے احکام بھی جاری ہے اور چیزیں کہیں اسلامی ریاست صحیح معنی کی اسلامی ریاست کو جائے، اسلامی جمہوریت صحیح مفہوم میں، تو وہاں پر قانون شریعت ہوگا، نظام ہم کہیں گے کہ یہ اسلامی جمہوریت کرتا. کہیں پر کوئی عامر ہے، اب جیسے کہ لیبیا میں بیٹھے ہوئے قذافی صاحب یا یہ صدام حسین یا کوئی اور، یہ عامر ہے، فوجی عامر ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ فوجی عامر مسلمان ہے اور وہ چاہتا ہے اسلام ہی کی شریعت نافذ کرنا، تو ہم کیا کہیں گے، نظام عامریت ہے لیکن قانون شریعت کا نافذ ہے. تو ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے. اسلامی نظام وہ نظام کہ جس میں سماجی سیاسی معاشی ہر اعتبار سے عدل پائیں، انصاف پائیں، کوئی طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر بالادستی حاصل نہ کیے ہوئے، سیاسی اعتبار سے کوئی ایک حصہ دوسرے حصے کے اوپر جبر نہ کر رہا، معاشی اعتبار سے کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کا خون نہ پیس رہا، استحصال نہ کر رہا، سماجی اعتبار سے کسی طبقے کو نیچ نہ بنا دیا گیا ہو اور کوئی پیدائشی اونچا نہ بنا پھرتا، برہمن پیدائشی اونچا ہے، شکر جو ہے پیدائشی نیچا ہے، یہ سماجی ظلم ہے، بہت بڑا ظلم، بڑا بنیادی ظلم. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا تو نیچا، کوئی گھٹیا کوئی اعلیٰ، تو سماجی سطح پر انصاف، معاشی سطح پر انصاف، سیاسی سطح پر انصاف، یہ انصاف ہے جو نظام میں عدل و قسط کے قیام کی صورت میں اسلام چاہتا ہے کہ دین حق اس کو غالب کرو تاکہ ہر طرح کا ظلم ختم ہو جائے، استحصال ختم ہو جائے، جبر ختم ہو جائے، بلکہ وہ نظام عدل قائم ہو جائے جو اللہ نے دین حق کی طرف دیا. اس نظام کو چلانے کے لیے قانون، وہ قانون شریعت. اس اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو نفاذ شریعت بل جو اگر پاس ہو گیا تو اس کا نام ہوگا نفاذ شریعت ایکٹ 1991، اور یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس سے پہلے جو بھی بل پیش ہوتے رہے وہ پرائیویٹ تھے. مولانا سمیع الحق صاحب کا بل، ان کے ساتھ قاضی عبداللطیف صاحب، یہ دو سینیٹرز تھے جنہوں نے ابتدا میں یہ بل پیش کیا. اس بل کی شکل کچھ اور تھی، نام ایک چلا آ رہا شریعت بل، لیکن اس کی کئی جو ہے حیاتیں بدل چکی. پھر ایک بل وہ تھا جو سینٹ میں پاس بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی ایک بل تھا جو سامنے آیا ہے، اور اب آخری بل یہ ہے. یہ اس اعتبار سے اس کی اہمیت نمایاں ہے دوسرے بلوں کے مقابلے میں کہ یہ خود حکومت نے پیش کیا، حکومت وقت، وزیر اعظم اس کے پیش، وزیر اعظم نے اس کے لیے تقریر کی ہے 10 اپریل کو، اور اس کے لیے گویا کہ اب اپنے نمائندے کی حیثیت سے 11 اپریل کو اپنا جو وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا جو وزیر ہے اس کے ذریعے سے یہ بل پیش کروایا. اس بل کے بارے میں سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس پر کوئی رائے یا کوئی حتمی کوئی تبصرہ یہ قبل از وقت، اس لیے کہ تاحال یہ بل بے سرو پا ہے. اس کو آپ استحضان نہ سمجھیے کہ میں یہ لفظ استحضاء کے طور پر یا طنز کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، بالکل لٹرل معنی، یعنی یہ سمجھیے کہ لفظ بلفظ صحیح بات ہے جو کہہ رہا ہوں، بے سروپا. کس اعتبار سے بے سروپا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کو خود کہا ہے وزیر اعظم نے کہ یہ پیکج بل ہے، یعنی اس بل کے ساتھ ساتھ 8 اور قوانین ہیں جو بن چکے ہیں، وہ بل کی شکل میں پیش ہو گویا کہ جو مقاصد اس بل میں بیان ہو رہے ہیں ان کی جو تنفیذ ہوگی، ان مقاصد کو جس عملی شکل میں اس کو حاصل کیا جائے گا، یہ ابھی آنا ہے. جب تک وہ سامنے نہیں آتے امپلیمنٹیشن کیا ہے، ابھی تک تو صرف مقاصد سامنے آئے. مقاصد کے اعتبار سے کوئی شک نہیں، بڑے نیک مقاصد ہیں، بہت اعلیٰ مقاصد ہیں، بہت اچھے ادائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو بے سروپا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ کہ اس کے دستوں پاؤں، جیسے کہ آدمی جو ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے یہی تو اس کے اعضاء و جوارے ہیں، تو اس کے اصل جو دستوں پا آنے ہیں وہ تو وہ بل ہے کہ جو ابھی نہیں آئے، ابھی وہ کتمان عدم میں ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آتے تو آرائے کیسے دے دی جائے. اس کے علاوہ اس سے بھی اہم تر بات ہے، اور یہ کہ اس کا سر بھی نہیں ہے، سروے بھائی طے یہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک بل پیش ہوگا جو ترمیم کا کرے گا, جس کے اندر کے ترمیم کا تجویز کی جائے گی, تقسیم وہ اس کا اتنا انٹیگرل پارٹ ہے, اس کا ایسا جزو لاجنفٹ ہے کہ اس کو آنا بھی ساتھ تھا, فیصلہ بھی تھا اور پارلیمنٹ میں ٹیبل تھا کہ وہ آ رہا ہے, لیکن اہل وقت نہیں آیا. وہ ہے اصل فیصلہ کن سے, اس کے بغیر یہ بل جو ہے ایک ایسا دھڑ ہے جس کا سر بھی نہیں. سر جو ہے وہ ترمیمی بل ہوتا جو آڈیو کے کانسٹیٹیوشن میں دستور میں ترمیم پیش نظر, اس لیے کہ اس کے اندر جو قانون سازی کا معاملہ ہے, اسلامی قوانین کیسے بنیں گے, غیر اسلامی قوانین کیسے جو ہے یہاں سے نکالے جائیں گے, اس کا سارا پروسیجر جو ہے وہ در حقیقت اس ترمیم میں دستور والے بل کے اندر تھا, لیکن وہ روک لیا گیا. میں نہیں جانتا کیوں روک لیا گیا, ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی ایسی ہی طاقت ہوگی جو مظاہر ہوئی ہے, جو وزیر اعظم سے بھی وعدہ کر وہ صدر مملکت ہو سکتے ہیں یا کوئی اور دوسری بھی ہماری جو بھی پاور بیسز ہے ہمارے معاشرے کے اندر, جن کو کوئی قدرت حاصل ہے اور جن کے پاس کوئی اختیار ہے وہی روک سکتے ہیں. اب جب تک کہ وہ سامنے میں آ جائے تو واقعہ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بات لفظ بلفظ صحیح ہے, ہر بحرف صحیح ہے کہ یہ بل اس وقت جس شکل میں ہمارے سامنے ہے یہ بے سروپا ہے. اس کا سر آئے گا جبکہ وہ دستور میں ترمیم کا بل بھی سامنے آ جائے, تب معلوم ہوگا کہ یہ اس کا سر ہے اور اس کے دستوں بازو آئیں گے جو امپلیمنٹیشن کرنے والے ہیں, وہ تب جبکہ وہ دوسرے بل بھی آ جائیں کہ جن میں مثلاً نظام عدل کا خاکہ کیا سامنے آتا ہے, ذرائع ابلاغ کی تفہیم اس کے لیے کیا تفصیلی احکام دیے جاتے ہیں, اسلامی معیشت کے لیے وہ کمیشن جو بنتا ہے اسے تو بہرحال ابھی وقت لگے گا, لیکن یہ کہ بقیہ چیزیں جو ہیں یعنی ذرائع ابلاغ کی تفہیم کا معاملہ ہے, نظام تعلیم کا معاملہ ہے, ان میں پھر امر بالمعروف نہی المنکر کا کیا کانسیپٹ ہے, یہ جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا اپنی تقریر میں بل تیار ہو چکے ہیں پیش ہو جائیں, لیکن یہ کہ ان کی اپنی کوئی حکمت عملی ہے, کوئی سیاسی مصلحت ہے کہ انہوں نے وہ سارا کا سارا پیکج جو ہے ایک دم ہاؤس کے سامنے نہیں رکھا, طے یہ کیا تھا کہ صرف یہ بل اور دستور میں ترمیم کا بل یہ دونوں پاس ہو جائیں, تو اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ مختلف بل جو ہے جو امپلیمنٹیشن کے ہیں جو کہ اصل میں اس کی تنقید کے لیے تفصیلات اس کے اندر بیان ہوئی ہے وہ بعد میں آئیں گی. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, پھر میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ صورت میں یہ بل بے سر و پا ہے, نہ اس کا سر ہے نہ اس کے دست و پا ہے بلکہ صرف ایک دھڑ ہے, اور وہ دھڑ کیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, نہایت نیک ارادے, نہایت بلند آزادی, یہ اس کے اندر بڑی ہی عمدگی کے ساتھ آئے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آئے, اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر دو اگر لگا رہا ہوں, اگر یہ محض لفاظی نہیں اور اگر یہ کسی مشیر یا کسی جو بھی سیکرٹری حضرات ہوتے ہیں معاون, اگر ان کے کا صرف جواب مضمون نہیں ہے بلکہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جس انداز میں کہ نواز شریف صاحب نے اس کو پیش کیا ہے پڑھا ہے جذباتی انداز میں, اگر یہ واقعتاً ان کے دلی عزائم اور ارادوں کا مظہر ہے تو بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف قانون شریعت کی تنقید کا ارادہ ظاہر کیا ہے بلکہ سماجی عدل کے معاملے کو بھی سامنے رکھا ہے. یہ پہلی مرتبہ یہ بات جو ہے دونوں باتوں کو جمع کر کے یکجا کر کے لایا گیا ہے, ورنہ اب تک جو شریعت بل آ رہے تھے وہ صرف قانون سے بہتر ہے. قانون جو ہے اپنی جگہ بہت اہم ہے. میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے آج کہ حضور نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ, لیکن قانون جو ہے اس کی اپنی ایک لمٹ ہے, اس کے کچھ حدود ہیں, اس کی افادیت جو ہے جب تک پورا نظام درست نہ ہو تو اس قانون صحیح سے صحیح قانون بھی اپنی صحیح برکات ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ نظام بحیثیت سے مضبوط ہو. اس لیے کہ قانون تو سب سرو کرتا ہے نظام کو. میں ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, یہ جہاں بھی جس معاشرے میں بھی نافذ کیا جائے گا ایک برکت ظاہر ہو جائے گی, چوری نہیں ہوگی, یہ یقیناً بہت بڑی برکت ہے. چوری چوٹ کا اگر ہاتھ کاٹنے کی حد نافذ کر دی جائے تو اس ملک سے چوری کا تقریباً خاتمہ. لیکن ذرا دوسرا پہلو دیکھیے, فرض کیجئے نظام ظالمانہ ہے, اس میں لوگ حرام خوری سے دولت جمع کر رہے ہیں, حرام ذرائع سے, تو یہ چوری کا قانون آپ نے نافذ کر دیا تو در حقیقت حرام خوروں کو مزید تحفظ حاصل ہے کہ ان کی حرام سے کمائی ہوئی دولت جو ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, چوری نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے اس کی ایک برکت تو ظاہر ہوئی کہ معاشرے میں سے چوری کا استحصال ہو گیا, چوری نہیں رہے گی. لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ نظام تو درست نہیں ہو سکے گا, وہ تو اسی پر درست ہوگا جبکہ آپ ذرائع آمدن جو ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگائیں, حرام راستوں سے دولت کمانے کے اوپر بھی پابندی لگائیں, ورنہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹ کا معاشرہ ہوگا. ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوگا, ایک طرف احتیاج ہوگی. آپ نے چوری کا حکم نافذ کر کے یہ تو کیا کہ چوری کا خاتمہ کر دیا, لیکن اس سے نظام تو درست نہیں ہو جائے گا. نظام تو تب درست ہوگا جبکہ تقسیم دولت کا نظام جو ہے وہ منصفانہ ہو, عادلانہ ہو, جبکہ لوگوں کے اوپر قدرنیں لگی ہوئی ہیں کہ حرام ذریعے سے دولت کما کر جمع نہ کر سکے. اگر یہ کام آپ نہیں کرتے تو نظام تو غلط رہے گا. اگر ایک قانون کی چھوٹی سی برکت ضرور ظاہر ہو جائے گی کہ اس معاشرے میں چوری ہوئی, تو میں نے یہ دیکھا ہے, بلکہ میں جیسا کہ عرض کر دوں کہ جہاں تک نیک عزائم اور ارادوں کا تعلق ہے, بل میں تو خیر وہ قانونی الفاظ کی شکل میں آیا ہے جو بھی آیا ہے, لیکن اس اعتبار سے اہم تر جو ہے وہ تقریر ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, نواز شریف صاحب نے کی ہے ایک دن پہلے, 10 اپریل, وہ تقریر اس کے اندر جہاں شریعت کا اور بالا دستی کا مجزہ سنایا گیا ہے, وہ مجزہ کی جو ابھی نہیں آیا, اس لیے کہ وہ تو اگر ترمیم دستور کا بل آتا تو اس کے ذریعے سے وہ بات واضح ہونی, لیکن 12 روز کو مجزہ سنایا تھا. اس وقت تک تو ان کا ارادہ تھا کہ اگلے روز یعنی 11 اپریل کو اس بل کے ساتھ ہی وہ دستور میں ترمیم والا جو بل ہے وہ بھی ساتھ آ جائے, لیکن وہ رک گیا ہے. راتوں رات اس پر کیا گزری ہے یہ ہم نہیں جانتے, لیکن یہ کہ اسے روک لیا گیا. اس اعتبار سے میرے نزدیک جو اہم تر چیز ہے وہ در حقیقت وزیر اعظم کی 10 اپریل کی تقریر ہے. اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں اگر صرف لفاظی نہیں ہے اور ارادہ ہے اور عزم ہے اور پختہ ہے, تو میں انہیں بہت مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر مسلمان کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو اللہ نے ان کو ارادہ دیا ہے اس پر استقامت ہونا, اس لیے کہ آسان کام کے نظارے کا میں اپنے لوگوں, میں یہ خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ میرے کوئی روابط ذاتی ان سے نہیں ہے, نہ میری آج تک کوئی ان سے ملاقات ہوئی ہے ذاتی, لیکن بعض حضرات سے جو واقفان حال ہیں, جن کے کچھ قریبی ان سے مراسم بھی ہیں, معلوم یہ ہوا ہے, اور ان کی گواہی کی بنیاد پر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعتاً ان کی کمٹمنٹ ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ کہ ایک عزم اور ارادہ ہے. ان کی گواہی کی بنیاد پر ظاہر بات ہے میں چونکہ ان پر اعتبار کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی معاذ اللہ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے کوئی مفادات ہوتے ہیں اور مفادات کی وجہ سے وہ رائے قائم کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے دیانت دارانہ جو بھی ان کا اندازہ ہے وہ انہوں نے مجھ تک پہنچایا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اس سے محنت کی تقریباً 3 ہفتے جو ہے روزانہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام جو ہے ہوتا رہا ہے, اور بڑی یعنی رازداری کے ساتھ ہوتا رہا ہے. کچھ لوگوں کو انہوں نے اس کام کے اوپر لگائے رکھا ہے, خود بھی اپنا پورا وقت لگایا ہے. ان تمام چیزوں کی بنیاد پر میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استقامت کی دعا کی, اللہ تعالیٰ ہمت دے, اس لیے کہ آسان کام نہیں, مخالفتیں ہوں گی, کیونکہ میں اخبارات میں دیکھ رہا ہوں جس ڈان کے جس پرچے میں میں نے کراچی میں دیکھا کہ یہ جو شریعت بل ان کا ہے, نفاذ شریعت ایکٹ کا جو بل آیا ہے, اسی پرچے میں ایک کالم نگار جو ہے انہوں نے جس طریقے سے کہ یہاں کی خواتین کو بھڑکانے کی کوشش کی اور ملا عیدی کے خلاف جو ہے فریاد کی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف طبقات کی طرف سے شدید ریزسٹنس ہوگی, شدید مخالفت ہوگی. بیگمات جو ہے وہ بھی جو مغربی تہذیب کی دلدادہ ہے, یا نظریہ مساوات مرد و زن جو مغرب میں جو اس کی شرح ہے جو اس کے قائل ہے, وہ یقیناً یہ سمجھے گے کہ یہ بڑی ہی دقیانوسیت ہے اور بڑی ہی یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے ریئیکٹری انداز ہے کہ جو اختیار کیا جا رہا ہے. زیادہ مخالفتیں ہوں گی. پھر یہ کہ جن جن کے مفادات کے اوپر زد پڑے گی وہ بھی یقینی میدان میں آئیں گے. ان تمام مخالفتوں کا مقابلہ کرنا اور اس پر جمے رہنا یہ آسان کام ہے. اس کے ضمن میں ان سے بھی ایک استدعا کروں گا. ظاہر بات ہے کوئی اور ذریعہ میرے پاس نہیں ہے. جو حضرات بھی یہاں ایسے موجود ہوں کہ جو ان تک میری بات پہنچا سکے وہ میرا پیغام انہیں پہنچائے, اور اگر اللہ توفیق دے اخبارات اس بات کو شائع کر دیں وضاحت کے ساتھ تو وہ بھی اپنے لیے وہ اخبار نبی حضرات بھی اللہ کے آج وہ ثواب سنبھالیں گے. میں آج انہیں وہی مشورہ دے رہا ہوں جو میں نے 1977 کے ماہ نومبر کی قرآن کانفرنس میں ضیاء الحق صاحب کو دیا, اور وہ یہ کہ حقیقتاً اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں شریعت نافذ ہو اور اسلامی نظام عدل بھی, نظام عدل اجتماعی بھی, یعنی ہمارا سارا نظام عدل بھی اسلام کے مطابق وہ عدالتی نظام, اور دوسرا یہ کہ ہمارا پورا اجتماعی نظام سماجی سیاسی معاشی ہر اعتبار سے عدل و قسط کے اسلامی اصولوں پر قائم ہو جائے, اگر فی الواقع وہ چاہتے ہیں تو انہیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت ایسا امتحان ان کے سامنے آ جائے کہ یا اپنا اقتدار اور یا شریعت اور دین, اس میں سے ایک کا فیصلہ کرے. اگر آدمی اس کے لیے تیار نہ ہو ذہنم کہ میرا اقتدار میری حکومت جہنم میں جائے لیکن مجھے شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ یہ ارادہ اگر دے دے تو ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائے اور معاشرہ جو ہے قبول کر لے, لیکن ذرا سی بھی اس کمٹمنٹ کے اندر اگر کوئی کمزوری ہوئی اور اگر شیطان نے ورگلایا کہ میاں پوری بات نہیں مان رہے چلو کچھ تھوڑی بہت کمی کر کے منوا لو, یہ مداہنت جس پر کہ حضور کو بھی بالکل ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہدایت دے دی گئی تھی, بدو لو تین فلید ہنون, یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کریں تو یہ بھی مداہنت کریں اور کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک دے لے کر کوئی معاملہ کریں. اے نبی کبھی آپ ایسا نہ کریں, آپ کو ڈٹے رہیے لن تربا ان کر یہود و لن نصارا حتی تتبع ملتہم, یہ کبھی نہیں راضی ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. ابھی جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ولا تتبع اہواءہم, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے, ڈٹے رہیے, کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا. میں نے 1977 میں یہی بات ضیاء الحق صاحب سے کہی, میں نے چونکہ اس وقت تک میری ملاقات ان سے کوئی نہیں ہوئی تھی, یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ یہاں سمن آباد کا جو میرا درس ہوتا تھا مسجد خضرہ میں اس میں خامے کی حیثیت سے وہ شریک ہوتے تھے, میرے علم میں تو نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ وہاں 300, 400, 500 آدمی تک حاضری ہوتی تھی, اب ان میں کون آ رہا ہے کون بیٹھا ہوا میرے علم میں تو نہیں تھا, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر درس میں بھی شرکت کرتے. لیکن یہ کہ میری پہلی ملاقات تو ہوئی ہے 1980 میں, 18 اگست 1980 کو, اس سے پہلے میری کوئی ملاقات نہیں تھی. یہ جو تھا غائبانہ ایک پیغام تھا جو میں نے اپنے قرآن کانفرنس کی اسٹیج سے دیا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کہیں تبلیغ کے چکر میں نہ پڑ جائیے گا, تھوڑا تھوڑا ہو جائے تو پورا نہیں مان رہے تو کچھ تو مان لیں, اگر اس چکر میں آپ پڑ گئے کبھی یہاں شریعت قابل نہیں. آپ کو جب اللہ نے اختیار دیا ہے آپ بھرپور اس کا استعمال کریں اور شریعت کل کی کل نافذ کریں, اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ معاشرہ شاید کہ قبول نہ کرے اور آپ کو اٹھا کر پھینک دے, لیکن آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ حکومت کو آپ لات مار لیں. میں نے ایک مثال دی تھی اس وقت بھی کہ اگر اسی صدی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ انگلستان کا بادشاہ, اور انگلستان بھی آج کا انگلستان نہیں, آج کا انگلستان تو چھوٹا سا جزیرہ ہے جو خود ہی ڈوب رہا ہے, لیکن یہ کہ اس وقت کا انگلستان وہ ایک ایسی مملکت تھی جس پر کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا, سورج غروب نہیں ہوتا تھا. وہ حکومت اور اس کا بادشاہ, اس نے ایک عورت کے ساتھ وفاداری, عورت کی محبت میں استقامت کا اتنا ثبوت دیا کہ اس نے حکومت چھوڑی. میں حکومت کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن جس سے مجھے محبت ہے میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, فیصلہ کرتا. لیکن میں آج وہی بات دہرا رہا ہوں نواز شریف صاحب کی خدمت میں کہ اگر ان کا ارادہ ہے تو اس کے لیے تیاری کرے. جس کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کیا تھا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت,
حضور نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہا ہوں اور کر لو. انہوں نے پھر کیا ہوں مجھے آپ سے بڑی بات. آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ بھی جب انہوں نے دہرائی اپنی بات فائز دن سفر اور سفر فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ, مجھ سے حقیقی محبت ہو اور فقر و فاقہ نہ آئے, یہ ہونے والی بات ہے. اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دور میں, یہ دور ابھی وہی چل رہا ہے جس کے بارے میں اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, تقریبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جادہ کے تھانے میں. اس دور میں اسلام کو اجتماعی زندگی کے اندر نافذ کر دینے کا حقیقی ارادہ ہے تو اس کے لیے بھی حقیقتاً تیار رہے آدمی کہ چاہے کتنی بھی محنت کی ہے اور کتنے ہی پاپڑ دینے ہیں اور کتنی مشقت کی ہے تب جا کر اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج یہ وزیر اعظم پاکستان ہے, لیکن اپنی ساری محنت ساری کوشش ساری جد و جہد ہے اس کو اس کے ہاتھی کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ پھر استقامت کے اس استقامت کے طوفان آسانیات پیدا کر, لیکن اگر کسی علاقے میں ذرا سا بھی جھول رہا تو امتحانات اتنے شدید آئیں گے, دباؤ اتنے سخت پڑیں گے کہ واقعی کنفیڈیے کے آدمی پھر اسی مسئلہ کا شکار ہو کر رہ جائے گا اور کشتی جو ہے ہماری جس گرداب میں ہے ملک اور وطن کی کشتی اسی گرداب میں رہے. اسی سلسلے میں چھوٹی سی درخواست ان سے اور کر رہا ہوں, اب میں اس وقت تنقیدی انداز میں نہیں کر رہا, خدا گواہ ہے کہ خلوص کے ساتھ, اور میرا یہ خلوص اس پر مبنی ہے کہ میں نے ان کی تقریر پڑھی ہے, پہلے نہیں پڑھی, میں تو کراچی میں اپنی دورہ ترجمہ قرآن میں نہایت مصروف تھا, لیکن میں نے کل میں مکمل تقریر ان کی پڑھی, نکال کر 11 اپریل کا جنگ جو ہے میں نے وہ پوری تقریر پڑھی, 10 تاریخ کو انہوں نے کی تھی, 11 کے جنگ میں اٹھائے پوری تقریر پڑھی. میں اس تقریر سے متاثر ہوں اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں صرف قانون شریعت کا نہیں بلکہ نظام عدل و قسط کا تصور, سوشل جسٹس کا تصور, غریبوں کے حقوق اور تمام مختلف طبقات کے حقوق, ان سب کا بھی لحاظ جو ہے یہ جامعیت میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی. کم سے کم وہ لوگ جو ہمارے سیاسی جو علماء ہیں وہ علماء ہیں وہ صرف شریعت کی بات کرتے ہیں. میں نے علامہ اقبال کا بھی یوم تھا پچھلا, اس پر یہ تقریر کی تھی بالکل, ہمارے یہاں نفاذ و شریعت کے 2 کنسپٹ زیادہ زیادہ چل رہے ہیں. جو ہمارے یہاں مذہبی طبقات علماء ہے وہ صرف قانون کے پہلوؤں کو سمجھتے ہیں کہ شریعت کا قانون نافذ کر دیا جائے, بس یہی ان کے نزدیک جو ہے نظام اسلام کی تنقید. کچھ ہمارے یہاں جو دوسرے دانشور ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فطرت کے مزاج کے ذہن رکھنے والے دانشور, وہ زیادہ زور دیتے ہیں نظام عدل اجتماعی پر, جبکہ اسلام دونوں کو یکجا کر رہا ہے, نظام عدل اجتماعی بھی ہو, سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی اللہ ایز اٹ پروفٹ سے نظام ہے, اور پھر اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اس کی تنفیذ کے لیے وہ ہے نظام قانون شریعت جو اللہ اس کے رسول نے عطا کیا. یہ جامعیت مجھے اس کی تقریر میں نظر آئی, عزم اور ارادہ اور بڑی اچھی نیت جو ہے اس میں سبق رہی ہے. اگر یہ واقعیت ان کے جذبات کی عکاسی ہے اگر ہے, لیکن اس میں جو مزید مجھے تقویت حاصل ہوئی وہ کچھ ایسے لوگ جو ان سے واقف ہیں ان سے رب رکھتے ہیں اور ان کو یہ گواہی دی کہ واقعتاً کمٹمنٹ ہے اور واقعتاً وہ لڑائی سیریس ہے. حالانکہ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا, بغلوں کیا کیا کہا گیا, باہر کے جو ادارے ہیں بی بی سی وغیرہ اور وائس آف امریکہ ان کے بھی تبصرے ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے منفی انداز سے. کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف بجٹ سیشن کو آسانی سے گزار لینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا, یہ ذرا لمبا کر دو اس معاملے کو تاکہ یہ مذہبی جو طبقات ہیں وہ کوئی شور ہنگامہ نہ کریں. تو بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے حکومتوں کے لیے بجٹ منظور کرا لینا, لیکن برحقی کا ساری کوشش ہو رہی ہے وہ بجٹ سیشن کو سمجھتی گزار دیتی ہے. کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو سیاسی اور غیر سیاسی لیکن مقتدر مخالفین ہیں جو ان کے خلاف کوئی اسکیم بنا رہے ہیں ان کو ہٹا کر اور کسی اور کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں, اور کچھ اندازہ یہ تھا کہ شاید وہ شریعت کے کارڈ کو استعمال کرے اور ان کے اوپر یہ الزام لگائے کہ شریعت بل پاس نہیں کیا ہے لہذا یہ بولا کہ اب اس کے حقدار نہیں رہے کہ وزیر اعظم رہے, تو ان کے ہاتھوں سے شریعت کارڈ لے لینے کے لیے انہوں نے جلدی سے محنت کر کے مشقت کر کے اور یہ بل جو ہے پیش کر دیا. تو مخالفانہ آ رہا تھا, لیکن میں کیونکہ تقریر پر سب میں نے محسوس کیا ہے کہ خلوص ہے, یہ میرا ذاتی تاثر ہے تقریب سے. اور نمبر دو یہ کہ کچھ لوگوں نے جو ان کے پکا قرب رکھتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ان کے اندر کمٹمنٹ ہے تو چاہتے ہیں کہ کل ملے. اس لیے میں نے یہ تین باتیں رکھی ہیں. نمبر ایک, استقامت کے لیے اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرما, ہمت عطا فرما. اسی لیے کام آسان نہیں ہے, ان نظام قبل عظم الامور بڑے ہمت کے کام ہوتے. نمبر دو, ان سے استدعا ہے کہ وہ بھی اس حد تک کمٹ کر لیں اپنے دل میں, ارادہ اس حد تک لے جائیں. خلوص کی بھی مختلف پتے ہوتی ہیں, ایک آدمی چاہتا ہے کام ہو جائے لیکن کس کوس تک جانے کو تیار ہو, سارے خلوص کی مقدار جو ہے اس سے جاتی جائے گی. جب تک وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے, وہ اپنے سیاسی کیریئر کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو خرید کے لیے, اس وقت تک یہ منزل پر نہیں ہوگی. تو فیصلہ کر لیں, اپنے رب کے ساتھ عہد کریں, اپنے دل کے ساتھ عہد کریں, اپنے شریر کے ساتھ معاہدہ کریں کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے شریعت چاہیے اور اسلام کا نظام عدل اجتماعی چاہیے. اگر حکومت جاتی ہے جائے, اگر میں وہ نافذ نہیں کر سکتا تو پھر حاکم رہنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, مجھے کوئی دلچسپی ہے. جب تک کہ کمٹمنٹ کی ڈیپتھ یہ نہیں ہوگی, یہ مشکل اور کٹھن منزل جو ہے یہ سب نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات پھر میں وقت کر رہا تھا, مجھ سے پھر میں نے دوہرایا کہ میں اس میں تنقیدی انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں, خلوص کے ساتھ مشورے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کہنا بند کر دے کہ میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. اگر کہ میں نے ان کی تقریر میں جو اس کے ساتھ جملہ پڑھا ہے اس سے ذرا معاملہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہوا. انہوں نے کہا میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں کہ جو زمانے کا ساتھ نہ دے سکے. یہ ذرا اس سے اس جملہ جو ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے پہلے حصے سے کچھ تھوڑا سا وائیو کر دیتا ہے. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پر مخالفانہ انداز میں نہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ضرورت مومنانہ کے ساتھ کہنا چاہیے ہے ہم فنڈامنٹلسٹ. یہ تو جعلی اخبار کو بنا دی تاکہ ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں نہیں جناب ہم نہیں. وہ آتی ہے قوم کے افسانے سے, انہوں نے پروپیگنڈا اتنا کیا, ہم نے کہا کوئی جہاد میں آ جائیں گی اسلام میں اور ایک ہمارے اشرف ایسا بھی کھڑا ہو گیا نبوت کا دعویٰ لے کر جس کے ساتھ قتال ختم ہوتی ہے. یہ حرام ہے دوستوں کے قتال غلام احمد قادیانی اور انگریز نے حکومت ہارا سفر بٹھایا, اس لیے کہ انہیں تو چاہیے تھا مسلمان میں سے دوست جہاد اور جذبہ قتال ختم کر دیا جائے, کشتی کر دیا جائے مسلمان کو, پھر جس طرح چاہے اپنی حکومت جو ہے اس کو اس کے اوپر چلا دے رہے. لہٰذا اسے بہت پسند آئی یہ بات. اسی طریقے سے وہ اصل میں بس اور ہمارے مخالفین جو ہیں وہ تو اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے بات اختیار کر لیں کہ ہم مجبور ہو کر معذر خواہ انداز اختیار کریں, ہمیں بہتر کرنا چاہیے. جیسے کہ وہ ہمیں واقعہ ملتا ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات صحابہ نے آ کر کیا کہ حضور یہ یہودی ہمیں چھیڑ کے بات ہے, تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. ان کو باتیں سکھانے کی کوئی اونچی باتیں ہو اعلیٰ روحانی کوئی تربیت ہو تو بہت اعلیٰ حکیمانہ اور علمی انداز کی بات ہو چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں تم جا کر ان سے کہو ہاں ہمارا نبی ہمیں سمجھا کرنا بھی سکھاتا ہے, بجائے اس کی بجائے ایک معذرت خانہ اور کچھ ہمارے اندر خجالت پیدا ہو جائے اور ہم اپولوجیٹک انداز اختیار کریں تو جھٹ کر دینا چاہیے. ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں البتہ وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے کہ جن کے یہاں جنود کے مطلق ہے جو زمانے کا ساتھ نہ دے سکے. اسلام میں وہ جنود مطلق موجود نہیں. فنڈامنٹلسٹ تو قائم رکھیں گے. میں نے مختصر کی بات اپنے عید کی تقریر میں بھی عرض کی تھی, قرآن مجید نے یہی تو فرق یہ کیا کہ دو شکلے ایک ایسا گڑا ہرم پر ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفروعها فی السماء. اس لیے مثال ہے جھاڑ جو کار چھوٹا سا پودا ہے اس کی جڑ کہیں ہے نہیں زمین کو جس طرح چاہا اس نے اکھا دیا, لیکن وہ درخت جس کی جڑ گہری زمین کے اندر گئی ہے اس نے اکھاڑنا تو آسان کا ہے. فرمایا وہ شجر ہے طیبہ جس کی جڑ زمین میں گہری گئی ہوئی ہے مضبوطی سے قائم ہے, ہاں اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتے ہیں. کرو ہاتھ اس کا باؤ اسلام کی مثال وہ ہے. فنڈامنٹلس قائم رہیں گے. فنڈامنٹلس پر ہم نے بھی کمپرومائز کر لیا تو جس سے معاملہ ختم ہو گیا. درخت تو درخت اسی مقصد ہے جب تک اس کی جڑ زمین میں گری ہوئی, جڑ سے آپ کاٹ دیجیے پھر وہ سوچنی لکڑی ہے یا فرنیچر بنا دیجیے یا یہ تو بنا دیجیے, اب وہ درخت نہیں رہا. رقت اسی وقت ہے جب تک اس کی برف آئی ہے زمین کے اندر جس سے وہ غذا لے رہا ہے، اس سے اس کو غذا مل رہی ہے، برگوبار آ رہے ہیں، جڑ سب نہیں، جڑ سے علاوہ ہو گیا تو درخت آ رہا ہے، تو لگتی ہے سوچنی ہے یا یہ کہ کہیں فرنیچر بنانے کے کام آتا ہے. تو اسلام فنڈامنٹل دیتا ہے، آگے اتحاد کا دروازہ کھلا رہا ہے. اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ فنڈامنٹل سے اب تک آگے دور پتے کر لیں. تو دوسرا حصہ ان کے اسٹیٹمنٹ کا صحیح ہے، لیکن پہلے حصے میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ مادہ کھانا. ہم کہیں کہ ہم وہ فنڈامنٹل صحیح ہیں کہ جو جانی دھو کر رہ گئے ہیں اور زمانے کے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکے. ہم وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ اس کی ترقی کے جو تقاضے ہیں ہم کریں گے اور چل کر دکھائیں گے. یہی تو ہمیں مثال پیش کر دی کہ اسلام وہ فنڈامنٹلس دیتا ہے جو ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے، جو ارتقا کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کو بھرپور طریقے پر پورا کرتے. یہی تو حکمت ہے. میں نے کئی مرتبہ کی ہے یہ بات کہ آپ غور کریں گے قرآن حکیم میں آئینی قوانین جس تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اس تفصیل سے کسی اور دوسرے زندگی کے قوانین بیان دیے. اس قرآن نے حدیث سے کوئی ہمارے لیے پولی سسٹم لازم نہیں کیا کہ وہ پارلیمانی ہونا چاہیے، صدارتی ہونا چاہیے، فیڈرل ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے، ہماری مرضی. ہاں احکام جو ہے اللہ کے وہ ہے فنڈامنٹل، ان میں ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اور احکام سیاسی نظام کے بارے میں احکام کیا ہے، دو اصول دیے گئے. نمبر ایک، خاتمی پنجا آتی ہے، حقی اللہ واقعی قطور قول الامر منکم، کوئی تنازع تم کی صحیح سمتی ہوئی اللہ کے رسول. ایک اصول، اور دوسرا اصول جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے، امر ہوم شورا بینا ہوم، جہاں آپس کے مشورے سے معاملہ کرے. صرف دو اصول ہے سیاسی زندگی کے بارے میں قرآن میں، کوئی تفصیل موجود. اسی طریقے سے معاشی نظام اصول دیے گئے، آبجیکٹو دیا گیا، پیدائش پورا دولتم بین النبی آئے ان کو، یہ دولت کی مٹی ایسی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داروں کا طبقہ وجود میں آ جائے اور دولت انہیں کے مابین کا ڈسکرتی ہے. اتنی ٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، منصفانہ ہونی چاہیے. لیکن احکام کیا بھی ہے، سود حرام، جوا حرام، رشوت حرام، ان چیزوں کو حرام کیا ہے، باقی راستے کھلے ہوئے. آپ ساری تین چیزوں کو چھوڑ دیجیے، باقی آپ معیشت کے لیے جو بھی کام کرنا چاہیں کیجیے، شراکت سے کیجیے، مزاحمت سے کیجیے، اپنا سرمایہ، اپنی محنت اس سے کیجیے، جس طریقے سے کیجیے. یہ چیزیں کہ تین حکم جو ہے بنیادی یہ چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک بات ہر کی معاملہ اور اس سے بھی نیچے اتریے، معاشرے کی بنیاد کیا ہے، نظام آئل، نظام خاندان، آئلی قوانین، رہائش سکتی، چار نصوص سورہ بقرہ کے اندر بسر سے چلے گئے، نکاح و طلاق اور رضاعت اور یہ عدت اور اس کے ساتھ ہی جو ہے مہر وغیرہ کے احکام، چار رکن اتر تم جو سورہ نساء میں بھی ہے، پھر سورہ مائدہ میں بھی ہے، سورہ مجادلہ میں بھی ایک بات آ رہی ہے، سورہ طلاق کے اندر مکمل جو ہے بحث آ رہی ہے. یہ تمام کچھ سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں معاشرتی عبر کیا ہے، فقر اور حجاب کے احکام پوچھے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا تفصیل ہے، یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا، اس سے بڑھ کر کون جاننے والا تھا. جہاں تک خاندانی نظام ہو، آج سے 1400 برس قبل اور آج کے خاندانی نظام میں کیا فرق واقع ہوا؟ خاندان تو وہی ایک مرد اور ایک عورت سے وجود میں آیا ہوا ہے. عورت کی نفسیات جو 2000 سال پہلے قبل تھی وہی آج ہے، مرد کی نفسیات جو آج سے 2000 سال قبل تھی وہی آج ہے، کوئی فرق واقع نہیں ہے. نظام جسمانی جو مرد کا پہلے تھا وہ آج ہے، جو عورت کا پہلے تھا وہ آج ہے. نہ جسمانی نظام میں کوئی فرق، نہ نفسیاتی ساتھ میں کوئی فرق. لہذا خاندانی نظام کے سلسلے میں تفصیلی ہدایت دی. البتہ باقی میدان میں ابھی انڈسٹریل ریولیوشن آنا تھا، ابھی مشین کی ایجاد ہونی تھی. اگر تفصیلی احکام دے دیے جاتے تو گاڑی کا کیا ہے، چند احکام دے کر باقی آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے، یا امر و ہند ہے، جیسے جیسے حالات آئے اس سے آپ اس سے بات کیجیے، اتحاد کیجیے، آگے چلتے جائیے. اسی طریقے سے سیاسی نظام میں ابھی ریاست اور حکومت کا فرق بھی لوگوں پر واضح نہیں تھا. اگر اسی وقت سارا تفصیلی ڈھانچہ دے دیا جاتا تو نہ تو لوگوں کی سمجھ میں آتا، اور پھر یہ کہ جیسے چینی لوگ جو ہے کہا جاتا ہے ان کے روایت کی کمی، لڑکیوں کو وہ چھوٹی عمر میں ہی بچپن میں ہی لوہے کے جوتے پہنا دیتے، تاکہ پاؤں بڑھنے نہ پائے، پاؤں بڑا پاؤں جو ہے تو ان کے یہاں نسوانی حسن کے اعتبار سے عیب تھا. اسی طریقے سے اگر سیاسی نظام دے لیا جاتا 14 برس قبل تو وہ تو گویا کہ لوہے کا جوتا بن جاتا. اور انسانی کے اندر ارتقا پذیری کا جو مادہ ہے وہ پھر اس کے اندر اکوموڈیٹ نہ ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکیم تو وہ ہے الحکیم صلی اللہ حجت البالغہ. حجت بالغہ اس کی, حکمت کاملہ اس کی, اس سے خود یہ تمیز رکھی کہ جہاں پر ابھی گروتھ کا سلسلہ جاری تھا وہاں فنڈامنٹل دے دیے اور جسٹس دے دیے اور کچھ احکام دے دیے. سیاسی نظام میں تو احکام بھی نہیں دیے, فنڈامنٹل دیے اور جسٹس دیے. معاشی نظام میں کچھ احکام دیے لیکن بنیادی طور پر اس کے جو مقاصد ہیں معین کر دیے. لیکن سماجی اور عائلی نظام کے سلسلے میں سب یہ سوال ہو گئے. اس اعتبار سے ہمیں فنڈامنٹلسٹ ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دست کی بات کر سکیں. ہاں ہاں فنڈامنٹلسٹ ہے لیکن وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے جو تمہارا تصور ہے کہ جو زمانے سے ساتھ کر نہ سکے. ہمارے ہاں اتحاد کا اسی سے چاہیے. علامہ اقبال کا ایک پورا خطبہ جو پرنسپل آف موومنٹ ان دی سٹرکچر آف اسلام, اسلام کا سٹرکچر, اسلام کا ڈھانچہ, اس کے اندر تغیر پذیری کے لیے پوری گنجائش موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ اسلام کے فنڈامنٹلس وہ انٹرسٹ ہے تو ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. یہ میں تو ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ معاملہ خواہانہ انداز پر کر کے اور وہ ضرورت بولانے والا انداز ہو جاتا ہے. اب سب باتیں میں کروں گا موجودہ بل کے بارے میں. پہلی بات تو یہ کہ تعلیمی نظام میں, نظام عدل میں, نظام معیشت میں, تفسیر ذرائع ابلاغ میں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اور انفرادی سطح پر شریعت کی پابندی, یہ بھی اس ملک کے اندر اس ملک کے مسلمان شہریوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ شریعت کی پابندی کرے. لیکن یہ تمام چیزیں صرف آبجیکٹو, بہت عمدہ آبجیکٹو, بہت زیادہ اس کے لیے مقاصد معین کیے گئے. لیکن ان کے بارے میں کچھ کہنا اس وقت قبل از وقت ہے جب تک اس پیکج میں جو بل مزید شامل ہے جن میں سے ایک ایک کے بارے میں وہاں تفصیلات آئے گی جب تک وہ نہیں آتی اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا. ابھی یہ ساری چیزیں جو ہے مستقبل کے پردے کے ساتھ ہیں. البتہ جو چیزیں آ گئی ہیں اس کے ذمن میں, سب سے پہلی بات یہ کہ نفاذ شریعت اور شرعی قانون سازی اب کس طور سے اس کے ذمن میں بہت بنیادی ڈپارچر ہے, بہت بنیادی فرق ہے جو اس سرکاری بل میں ہوا ہے جو اس سے پہلے کے پرائیویٹ بل سے ان کے مقابلے. جو اوریجنل بل تھا اس میں تو اس قدر یہ سمجھئے کہ بات کو نیچے تک پہنچا دیا گیا تھا کہ عام عدالتیں جو ابھی جج یا مجسٹریٹ بیٹھا ہوا ہے وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا, اپنی ثوابدید کے مطابق طے کرے گا کہ یہ شریعت کا حکم یوں ہونا چاہیے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. اس میں یقیناً لوگوں نے کہا کہ کیا ہو جائے, اس سب تک کوئی فائل نہ ہے نہیں. ہمارے ہاں کیونکہ اب تک جو معاملہ چلا آ رہا ہے جو تربیت شہریوں کی بھی ہے, مجسٹریٹ کی بھی ہے, ججوں کی بھی ہے, وہ تو یہ تو کوئی فائل نہ ہے, قانون ہے دفعہ پلا دفعہ پلا دفعہ پلا, اس کے مطابق آپ کے فیصلے کر دیں. اس میں تو زیادہ سے زیادہ جج کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح اپلائی کرے, یہ دیکھ لے کہ شہادتیں صحیح ہیں, باقی جن کی نوعیت بن گئی یا نہیں بن گئی, جن ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اس کے بعد یہ تو قانون کا وہ اپلائی کرے گا. قانون اس کے پاس موجود ہے, وہ پینل کوڈ ہے یا سول کوڈ ہے وہ موجود ہے. لیکن یہ تو اب ان عدالتوں کو اختیار دینا کہ ہر جب جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلہ کر لے, اس میں یقیناً بہت سیوا پیدا ہونے کا امکان ہے. لیکن یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ دوسرے راستے بند تھے. شریعت کے لیے اگر سیاس بھی ہو تو ہمیں گوارا ہوگا. اس لیے تو مقصود اپرائٹی یہ ہے کہ شریعت ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ذریعے ہم آ جائیں جو آج میں نے پھر آپ کو سنا دیا کہ من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. اس کی ذریعے میں آ جائیں, دفعہ 302 ہم پر لگے وہ پہلے جو 3 دفعے اگر قرآن کی ہم پر لازم ہو گئی تو یہ کہیں زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے ہمارے لیے. اس اعتبار سے چاہے اس میں اندیشہ تھا کہ چوک بھی پیدا ہوگا لیکن چوک کا اگر آگے اگر ارادہ ہو تو اسی میں سے مزید پیدا ہو جاتا ہے. سب سے محکم اسی بے رسی میں کہہ دیتے ہیں. بارہ یوز میں کوئی شک نہیں کہ اس میں چوک کا پیدا ہونا جو ہے اس کا اندیشہ موجود تھا. اس کے بعد اس سب میں تبدیلی کی گئی, وہ گویا کہ بہتری کی طرف ایک پہلا قدم تھا. وہ عام عدالتوں سے ہٹا کر یہ ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا گیا کہ اگر کسی جج کو یہ محسوس ہو کہ کوئی معاملہ جو مقدمہ میرے سامنے پیش ہوا ہے اس میں کوئی شک ایسی ہے کہ جو شریعت کے کسی قانون کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے, ان کی بیئرنگ ہے, تو وہ معاملہ رفر کر دے گا ہائی کورٹ کو. ہائی کورٹ طے کرے گی کہ کچھ جو ہے قانون فلاں فلاں قانون جو ہے یا اس کا کوئی جز یا اس کی کوئی دفعہ جو ہے اس کی شک جو شریعت کے خلاف تو نہیں. اس کے بعد سارا پروسیجر وہی تھا کہ جو شریعت کورٹ کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے ہمارے دستور کے اندر موجود کیا, یہ بھی ایک مجبوری کے تحت تھا. وہ مجبوری یہ تھی کہ ہمارے دستور میں فیڈرل شریعت کورٹ کی جو حدود کار ہے ان پر چار قدمیں لگی ہوئی. نہ آئینی قوانین کے بارے میں بات کر سکتی ہے شریعت کورٹ, نہ مالی قوانین کے بارے میں بات کر سکتی ہے شریعت کورٹ, نہ دستور پاکستان کے کسی معاملے سے متعلق کو فیصلہ دے سکتی ہے شریعت کورٹ, نہ جو عدالتوں کے جو قوانین ہیں پروسیجرل لاء جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے متعلق کسی بات کو جگہ بحث کر سکتی ہے شریعت کورٹ. اب چونکہ دستور کو تو معیم نہیں کر دیا گیا, لہذا اس دن میں راستہ نکالا گیا, بائی پاس کیا گیا شریعت کورٹ کو کہ یہ اختیارات جو ہے یہ عام ہائی کورٹوں کو دے دیا جائے. اس لیے کہ اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ دستور میں تبدیل ہم کرا سکیں, اتنی دو تہائی کی اکثریت موجود نہیں تھی, لہذا اس کو بائی پاس کرنے کی شکل کیا تھی. جہاں جو بات کی گئی ان دونوں کو بالکل ختم کر کے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سارا معاملہ دستوری ترمیم کے حوالے پر ہے. دستور میں تبدیل کر سکتے ہیں, اس وقت ہوتے ہائی اسٹینڈ ان کے پاس موجود ہے. اگر ان کی پارٹی آئی جے آئی اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ سب کے سب تیار ہو جائے تو آنے واحد میں دستور کا تبدیل ہو سکتی ہے. اس کی اسٹرینتھ اس وقت موجود ہے. اس اعتبار سے اب جو فیصلہ کیا گیا, لیکن پھر میں کروں گا کہ اب سارا کا سارا جو ہے یہ گمان ہے, یہ کچھ اطلاع ہے, کچھ جو واقفان حال ہیں جن کو معلوم ہے. اگر کہ وہ تو جو ترمیم کا بل ہے دستور میں ترمیم کا بل کے سامنے لے آیا, وہ ابھی ٹوٹل نہیں کیا گیا, وہ پارلیمنٹ میں ابھی پیش نہیں کیا گیا, لیکن جو کچھ اس کے بارے میں سننے میں آیا ہے وہ سبق کا اطلاعات ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب راستہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ یہ سارا پروسیس فیڈرل شریعت کورٹ کے تحت ہے. اصولاً میں اس کے بہت حق میں میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اصل میں لوئر کورٹ سے لے کر اور یہ معاملہ جو ہمارے دستور کے اندر ملک کے اندر ایک ادارہ اب کئی سال ہو گئے ہیں, وہ ادارہ قائم ہے, اس کی ورکنگ ہے, اس کے ندائر وجود میں آ چکے ہیں, اس کے لوگ واقف ہیں, دستور میں اس کی ایک پروویژن ہے, لہذا اگر اسی کے تھرو یہ کام ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید زیادہ مختصر اور بس کمپلیکیشن, اس کے اندر جو ہے کمپلیکیشن کے امکانات بہت کم ہے. اصولی طور پر اس راستے کو میں صحیح سمجھتا ہوں درست. البتہ جو زبان طیور کی جو خبریں مل رہی ہیں اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ دو قدمیں کو شریعت کورٹ پر سے اٹھا دی جائے. ایک آئینی قوانین, اس کو شریعت کورٹ کے دائرے میں لے آیا جائے گا کہ اگر ان آئینی قوانین میں سے جو ایوب خان نے نافذ کیے تھے اور آج تک نافذ چلے آ رہے ہیں اگر کوئی شک شریعت کے خلاف ہے تو شریعت کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے اور وہ ثابت. میرے نزدیک یہ بھی بہت پازیٹو گویا کہ اقدام ہے, اور میں نے صرف اس ایک قدم کی بنیاد پر, صرف اس ایک بات کی بنیاد پر, ضیاء الحق صاحب نے جو کتاب شریعت آرڈیننس نافذ کیا تھا وہ تو یہ کہیے کہ انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی کا آخری انجام ہے, لیکن یہ بعد میں معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری انجام تھے ان کے, لیکن اس میں جو انہوں نے شریعت آرڈیننس نافذ کیا تھا اس میں بھی صرف یہی ایک پیشکش ہوئی تھی آئینی قوانین شریعت کورٹ کے دائرے میں آ رہے ہیں, اور میں نے اس کی بنیاد پر ویلکم کیا. قدم بہ قدم صحیح ہو تو قدم آگے بڑھے, ہمارا مثبت انداز ہونا چاہیے. بلکہ میں لطیفے کے انداز میں واقع بیان کیا کرتا ہوں کہ ہمارے دوست کو انتقال ہو گیا ہے شیخ منظور الحق صاحب, ہڑپا کینڈیز کے مالک. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو کے مزاج کا فرق کاروباری لوگوں کا ایک مثال کا بیان کیا کرتے ہیں. اگر ہندو کو کسی کو 100 روپے لینے ہیں, یعنی وہ بقرعید ہے اس کا 100 روپے اس کو اس نے وصول کر دیں, اور وہ جائے وہ سب کہ میرے بھائی اس کو 1 روپیہ لے جاؤ, تو وہ ایک روپئے کو مٹھی میں تھام کر بات کرتا تھا بکیا نکالنے کی بات کرو، لیکن جو آ گیا ایک وہ تو قابو کرو گا. اور مسلمان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کر مارتا تھا اس کے منہ پر یہ روز ملے گا، مجھے نہیں پائی مجھے فرق ہے اور مل گئی ہے مطلب کوئی فیصلہ تھوڑا سا پتہ ڈالو اس کو خام خواہ اس کے جذبات میں آ کر اور اس کو رد کر دینا یہ صحیح ہے. حالانکہ تو اس وقت جو بھی حالات تھے ہمارے قاضی حسین احمد صاحب سینیٹر امیر جماعت اسلامی اس وقت شاید وہ امیر جماعت ان کے بعد نکلے سارو اللہ عالم مجھے سوال کا ہو سکتا ہے، انہوں نے اس آدمی کو کہا تھا یہ انتداد شریعت آرڈیننس، یہ بال شریعت آرڈیننس چاہیے انتداد شریعت آرڈیننس. لیکن میں نے اس کو نکل کر کہا تھا کیونکہ میری سیاسی کوئی دلچسپی نہیں، کوئی سیاسی امنگ نہیں، ہمیں اسلام چاہیے اور ایک قدم بھی آگے بڑھے. اس لیے تو حدیث کا آپ نے سنائی اقامت و حد من حدود اللہ ہے خیر من مطر اربعین میلا، اللہ کے حدود میں سے ایک حد بھی نافذ ہو جائے قائم ہو جائے تو 40 رات کی بارش سے زیادہ برکتیں اس سے ظاہر ہوں گی. اور یہ صحرا کا جیسے اسی بھی جہاں پانی مشکل سے کہیں دیکھنے کو ملتا ہے زمین کو پرتی ہوئی ریت، 40 دن تک اگر وہاں پر کہیں بارش ہو جائے تو صحرا میں جو جنگل میں منگل ہوگا اس کا تصور کیجیے. تو حضور نے بہت اچھا چیز تھا، ظاہر بات ہے کہ اپنے ماحول سے ہی نکال لی جا سکتی ہے، وہی بات لوگوں کے ذہن سے آتی ہے. تو ہم تو کہتے ایک بات بھی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پازیٹو ہے جس کو ہم ویلکم کہیں گے، جیسے کہ ہم نے ضیاء الحق صاحب کی اس نفاذ شریعت آرڈیننس کو ویلکم کہا. کمی جو تھی اس کے لیے ہم نے کہا کہ باہر بات کرو، شریعت کے اندر جو ہے یہ حصے بکرے کرنے درست ہے، شریعت ٹوٹل اوبیڈینس چاہتی ہے. اللہ چاہتا ہے اطاعت کی جائے تعلیم اس پورے سسٹم میں صاف تھا داخل ہو اطاعت کے اندر تو پورے سے پورے ہو ادھورے نہیں، لیکن یہ کہ جو بھی کوئی کام کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں. دوسری شہ مزید جو لائی جا رہی ہے وہ عدالتی جو پروسیجر لا ہے اس کو بھی شریعت کورٹ کے دائرے میں لایا جا رہا ہے. اس کی تو بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں ہوگی عام آدمی سے اس کا متعلق ہے. آئینی قوانین کا معاملہ بہت سخت ہوا ہوا ہے ہمارے پاس سے، ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ حلفی اور ان لوگوں کا اعتماد ہے علماء کے فتنے پر، حکومت کے قانون پر نہیں. اور اس کا فیصلہ یہ نہ صرف حنفی مالکی شافعی حنبلی سب کا، چاروں ہماری جو فکر ہے اہل سنت کی اس کا اجماع ہے اس پر کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاق میں دے دی جائے تو وہ 3 ہی ہے مغلط ہو گئی، اب وہ عورت حرام ہو گئی، اس کو رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا. اب تو یہ ہے کہ عدت ختم ہوتی وہ عورت شادی کر سکتی، اور چیزیں تو وہ حاملہ تھی اور وہ ایک ہفتے کے بعد وضع حمل ہو گیا، اس لیے کہ حاملہ کی عدت تو وضع حمل ہے وہ شادی کرنے کی. آپ کا قانون کہتا ہے وہ زنا کرے، دوسری شادی کی ہے یہ زنا ہے، حدود آدمی کے اوپر آپ نافذ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ جب تک کہ وہ 3 طلاق ہیں اور ایک مہینے کے وقت سے نہ ہو اور یہ سارے پروسیجر نہ ہو اور جب تک کہ آپ لینا آئے سرٹیفکیٹ نہ لے آئے یونین کاؤنسل کا جو بھی پریزیڈنٹ ہے جو بھی اس عدالت کا ہے جب بھی سیپریشن ہو گئی ہے اس وقت تک عورت جو ہے آگے شادی نہیں کر سکتی. یہ اس قدر بڑی پروسیجر ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے وہ جو ہمارا حدود آرڈیننس تھا وہ بدنام ہوا ہے، اس سے لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوئی. اس لیے کہ قانون کو بہت زیادہ چلیے کی فرق پڑی. اس اعتبار سے اگر یہ لانت بھی ختم ہو جائے اس معاشرے سے، اور اس کے لیے میں نے ابھی ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ میں نے حق کیا کس طرح بڑا ظلم ہے، آپ ہندو کو حق دے رہے ہیں یہاں کہ وہ اپنے جو قوانین ہیں فیملی لا اپنے پرسنل لا کے مطابق معاملہ کریں، عیسائی کو حق دے رہے ہیں کہ وہ اپنے فیملی لا کے مطابق شادی بیاہ کو سامان کو لے کر چلے، مسلمانوں پر کیوں قبر کر رہے ہیں؟ مسلمانوں میں مختلف فکریں ہیں، ایک فکر جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے یہاں لاکھ طلاقیں بھی دے دیجیے ایک پکنے کو ایک ہی طلاق کی مار دو. اس لیے ہمارے یہاں اہل حدیث پتھر کے جو لوگ کاربن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پک میں لاکھ طلاقیں بھی دی جائے وہ ایک اعتبار ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو حنفی مالکی شافعی حنبلی وہ چاروں فکر ہیں اس کے اوپر جو ہے متفق ہے کہ 3 طلاقیں بیٹھ پکتے تو 3 طلاقیں ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص یہ کام کرے اسے آپ تعزیر کو اس کے اوپر نافذ کریں، کوڑے لگائیں اسے جیل میں ڈالیں اسے، لیکن طلاق ہو جائے گی اس کے بارے میں خام خواہ کثرت پیدا کرنا جو ہے اس سے جو کلیئر پیدا ہوا ہے معاشرے کے اندر اسے بڑی تباہی آئی. تو اگر یہ چیز بھی آ گئی ہے تو طرح سے پر اگر آ جائے ابھی تو یہ کہ دیکھیے کیا گزرے ہیں قدرے کے دوہر ہونے تک، ابھی تو خواتین میدان میں آئیں گی ان کو ان کے سپورٹرز آئیں گے. آج اخبار میں بھی آیا ہے کہ کچھ ملحد قسم کے لوگوں نے, بلکہ میں تو حیران ہوا اوپر سے کہ کچھ علماء سو کو بھی ہار کر دیا ہے. کون ہے وہ لوگ نہیں جانتا. اور یہ کہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ یہ ساری جو اسکیم ہے اس کے خلاف جو ہے کہ بڑی مہم چلائے. اللہ نے اللہ کرے یہ غلط ہے, لیکن یہ کہ بارہ مجھے معلوم ہے, چاہے کوئی خریدا گیا ہو نہ خریدا گیا, ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو اسلام کے آئین نظام کو ذہن قبول نہیں کرتے, لہٰذا وہ آئے گا. اب ان کا کس حد تک دباؤ برداشت کر جاتے ہیں نواز شریف صاحب, کس درجے کھڑے رہ جاتے ہیں, اس ایک قدم پر بھی یہ بھی آسان نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. شریعت کو آج کے دور میں نافذ کرنا, انفرادی طور پر شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل, اجتماعی طور پر پوری قوم کو شریعت کے اوپر چلا دینا بہت مشکل کام ہے. ان میں زیادہ کبھی مرد نہیں. اسی لیے تین دفعہ میں نے کہا کہ ہم سب ان کے لیے دعا کریں, اور وہ بھی کم از کم کتنی دہری کر لیں کہ حکومت جاتی ہے جائے, لیکن یہ کہ میں شریعت کے نصاب شریعت اور عدم اجتماعی کے نصاب کے اپنے پروگرام سے کبھی برداری نہیں کروں گا. اگر یہ کمٹمنٹ ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی بدلتی ہے. البتہ یہ کہ دو چیزیں کہ جو شریعت کوڈ کے دائرے میں ہیں, شہید یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو شریعت کوڈ کے بجائے پارلیمنٹ کے ہی حوالے کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ ہی طے کرے گی کہ دستور کی کوئی شے شریعت کے خلاف ہے یا نہیں. میرے نزدیک کے معاملہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو مقدمہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو پارلیمانی نظام میں گڑبڑ ہوتے ہیں. پارلیمنٹ پر حقیقت وہی ایگزیکٹو حکومت انہیں کی ہوتی ہے, انہیں کے اندر اکثریت جو ہے ان کی حکومت بنتی ہے. لہذا یہ معاملہ سارا ایگزیکٹو جو آرم ہے ہماری ریاست کا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. پھر یہ کہ ہمارے دل میں شور رہے گا کہ ہم نے کم سے کم ایک حصہ کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ شریعت سے مستثنا کیا, یا اس پر شریعت کوڈ پر بہا دینا کہ شاید شریعت کوڈ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ وہ شریعت کے مطابق صحیح فیصلہ دیں گے. یہ میرے نزدیک یہ فرض عمل صحیح نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہونا چاہیے کہ شریعت کوڈ فیڈرل شریعت کوڈ کے تمام اوپر جو پنکھڑے تھے وہ نکال دی جائے, ودان شریعت پر انہیں اختیار ہو کہ وہ دیکھے معاملہ دیکھے طے کرے اور فیصلہ کرے کہ کوئی قانون جزوی یا کلی طور پر شریعت کے خلاف ہے یا نہیں. اسی طرح دستور کی پروبلم ہے. ویسے مجھے یقین کے ساتھ یہ مجھے معلوم ہے کہ جہاں تک بنیادی سسٹم کا تعلق ہے, پارلیمانی ہو, صدارتی ہو, فیڈرل ہو, کنسٹیٹیوشنل ہو, یونٹری ہو, شریعت اس سے بحث کرتی ہی نہیں. یہ سب مباحات کے دائرے. آپ کون کون سے اختیارات صوبوں کو دیتے ہیں, کون کون سے اختیارات مرکز کو دیتے ہیں, شریعت اس سے کوئی بحث نہیں. شریعت نے یہ سارا آپ کے لیے مباحث ہو دیا ہے. کم رہوں پورا میں ہوں اپنے مشورے سے, اپنی کثرت رائے سے جو کام فیصلہ کر لو. لہٰذا خام کا اس میں زیادہ چیز جو ہے متفقب ہونے کی ضرورت ہے. اب میں آ رہا ہوں سب سے زیادہ جو خوفناک حصہ ہے, اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے کی طرف ہٹ گئے, وہ ہے نظام معیشت کا معاملہ. نظام معیشت میں اگر سے ایک بہت بڑا کمیشن بنانا, ایک مہینے کے اندر اندر کمیشن بنے گا, وہ دیکھے گا, غور کرے گا اسلام کے نظام اقتصادی کے اہداف کیا ہے, مقاصد کیا ہے, اصول کیا ہے, کس طور سے ان کو ضرورت آر لایا جا سکتا ہے, کیا امپلیمنٹیشن ہے, وہ تجویز بھی کرے گا, حکومت اس کو لے کر چلے گی. پھر لے کے وہ یہ بھی دیکھے گا کمیشن کہ اس میں صحیح پیشکش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ اپنی جگہ پر ہے, اکثر آنکھوں پر. اگر واقعی عزم و ارادہ ہے تو یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا, اس سے تو کوئی چارہ کار ہے. لیکن شریعت کوڈ کے دائرے سے اس کو نکال دینا تین برس تک میرے نزدیک اس کا کوئی جواب نہیں, بلکہ بعض حضرات جو بہت ہی حامی ہے اس شریعت بل کے اور پورے خلوص کے ساتھ حامی ہے, اس کی کوئی سیاسی کوئی افیلیشن نہیں, ان کی کوئی سیاسی ایڈیشن نہیں, بلکہ یہ کہ انہوں نے زیادہ داری کے ساتھ جو ہے بعض حضرات سے گفتگو ہوئی ان دنوں میں, انہوں نے اس کے لیے جتنی بھی دلیلیں دی ہیں, میں نے جو بات ان سے عرض کی انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ بات بیماری درست ہے. یہ دونوں کام برسبر شروع ہو سکتے ہیں ہمارے پاس سے, اور یہ کورٹ میں بھی یہ مسائل شروع ہو جائے. اس لیے کہ یہ تو ابھی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ سود کیسے جسے موجودہ ٹرمینالوجی, آیا ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں کہ وہ سمجھتے بینک انٹرسٹ انسٹ کے بعد یہ ربا دیں گے. اب دیکھیے جب تک کہ اس کی کوئی ہے مصنف اس کی رائے, اب تو یہ کہ حکومت کو جب امپلیمنٹ کرنا ہے تو کوئی ادارہ ہونا چاہیے ڈیفائن کرے ربا ہے کیا اور اس کی کیا کیا شکلیں ہمارے اس وقت کے معاشرے میں رائج ہیں, ان میں سے کون کون سی شکلیں جو ہے وہ ناجائز ہیں اور حرام ہیں. اور یہ کام صدر سے یہ توڑ کا ہے, یہ کام قابل سکتا نہیں. یہ اور جزائبہ تو کمیشن کو بنے گا جو ایڈجسٹنگ ہی کا ایک ادارہ ہوگا اسی کا تابع ہوگا, اس کے لیے نامینیشن جو ہے وہ بھی آپ کی حکومت کرے گی. وہ تنقیدی ادارے کے طور پر وہ کمیشن کام کرے گا جو اس شریعت بل کے اندر جو پروپوز کیا گیا ہے, لیکن شریعت بل کا کام بھی ساتھ کے ساتھ شروع ہو جانا چاہیے تاکہ جو مذہبی ایشوز اس سے متعلق ہو تو ایک سرکٹ فیس کیا جائے, ان کو ایک سرکٹ جو ہے اس کے بارے میں بات واضح ہوتی چلی جائے کہ شریعت کون جو ہے یہ ورڈکٹ دے رہی ہے اور اس کے مطابق تلاشی حرام ہو گئی ہے. حکومت کو ایک نوٹس مل جائے گا 6 مہینے میں یا سال کے اندر تو وہ اس کی جگہ متبادل کو انجام لانا ہوگا. اب یہ ہوگا وہ انسینٹو, یہ حکومت کے سامنے ایجنسی ہوگی تو اس وقت کے اندر اگر ہم نے عملہ کیا تو گویا کہ خلا پیدا ہو جائے گا ہمارے قومی زندگی کے اندر بھارتی زندگی کے اندر. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے تبھی در حقیقت کوئی پیش رفت جو واقعی ہو حقیقی ہو عملی ہو اس کا کوئی امکان ہو. سندا فرق کی یہ کمیشن وہ 3 سال کے اندر اندر کوئی نظام دے دیتا ہے, تو اس پر جاتا ہے عدالت میں شرعی عدالت میں کہ میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ چیز خلاف اسلام ہے, ساری ایکسرسائز دوبارہ شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شریعت کورٹ کا دائرہ جو ہے جب بھی آپ ان معاملات کو اس دائرے کے اندر لے آئیں گے تو وہاں پہ حسبت بہت آتی ہے کہ وہ جائے اور پھر وہ معاملہ جو ہے پوچھ سکے. تو یہ دونوں چیزیں تو شریعت کورٹ کے دائرے میں بھی اس پر گفتگو شروع ہو جائے اور اس کے اوپر سے قدم ہٹا لی جائے, دوسری طرف حکومت کا کمیشن اور وہ کمر کس کے بیٹھ جائے. جیسے اس بل کو بنانے کے لیے 17 دن یا 20 دن جو ہے کمر کس پر اور لوگ بیٹھے رہے ہیں, ایسے تو اس کمیشن کو بیٹھنا ہوگا جو متبادل چیزیں تجویز کرے اور اس کے ذریعے سے یہ نظام جو ہے تبدیل ہو جائے. اس کو شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر رکھنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جواب موجود ہے. اور اگر وہی معاملہ چلتا رہا تو مسئلہ وہی ہے جن کا کیوں قائم ہے افقوں میں رول ابھی باغ ان کتاب رفت کروں ابھی باغ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے. سماج دباؤ بن جا فلو گال کا ممکن اللہ خوشی سے حیاتی دنیا بجاؤ میں قیامت یہ دور علاج کا عذاب. ہم اگر یہ سلویت یا تفویض کو اگر ہم نے فیصلہ کیا توحید کا تقاضا تو یہ کہ آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے شریعت کورٹ ہے جو طے کرے گی کہ کوئی قانون خلاف استعمال ہے یا نہیں ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے جو دستور میں معین ہے. بس اس کے اوپر جتنی قدمیں آپ نے لگائی تھی دو بیڑیاں دو ہتھکڑیاں ڈال دی تھی فیڈرل سروس کورٹ کو, یہ ہتھکڑیاں بھی کھول دیں بیڑیاں بھی کھول دیں. اب دو باتیں اور رکھ کروں گا. ایک نہایت قابل اعتراض اس کی کتنے ہیں 18 اور 19 جس میں بڑے اہتمام کے ساتھ یقین دلایا گیا ہے کہ بیرونی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں سودی ہو کچھ بھی ہو حرام ہو اسلام کے خلاف ہو جو پہلے ہوئے ہیں جو آئندہ ہوں گے ان سب پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں. یہ ہے وہ حصہ جس کے بنا پر کے رابرٹ کوکلے صاحب نے بھی مبارکباد دے دی, ہر ایک کو اپنا تحفظ جو ہے وہ پیسے دے رہے. یہ جو ملین اور ملین جو ہے سود کے ہر سال ہمارے جاتے ہیں اور وہ جو بھی ایک بلک کے ساتھ ملی ان کے خواب پوری طریقے سے, یہ انداز بھی ہرگز صحیح نہیں ہے. ہمت مردانہ کی ضرورت ہے. امریکہ ویسے بھی ننگا ہو کر کھڑا ہو چکا ہے. ہمارا کون سی مسئلہ اس لیے کہ ہماری جو ہے اس کے سامنے رکھی ہے. ہمیں بھی بن کر کہنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے, ہم اپنے ایمان کا سودا تمہارے ہاتھ نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے ایٹمی پروگرام کا سودا نہیں کر سکتے امریکہ سے تو اپنے ایمان اور دین کا سودا کیسے کر سکتے امریکہ سے. ہمیں ایٹمی پروگرام اس ملک کے تحفظ کے لیے چاہیے, اس ملک کے دفاع کے لیے چاہیے, اس ملک کے آگے چلانے کے لیے بجلی کے لیے چاہیے. ہمیں پاور کا کرائسس جو ہے انرجی کرائسس اس کو دور کرنا ہے اس ملک کے لیے. اور یہ ملک ہے اسلام کے لیے. اسلام کا سودا ہم کیسے کر لیں گے امریکہ کے ہاتھ یا آئی ایم ایف کے ہاتھ یا کسی اور ورلڈ بینک کے ساتھ. یہ معاملہ جب تک یہاں چل رہا ہے چل رہا ہے, لیکن اللہ نے ہمت دی ہے تو ایک ضرورت مومنانہ کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جیسے جیسے یہ معاملات طے ہوں گے ویسے ہی ویسے اندرونی اور بیرونی دونوں چیزیں جو ہے وہ ہم ان کو اپنے ہماری مجبوری ہے ہمارا دین ہے یہ ہمارے کنویشن کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اس سے ہم کوئی سونے بازی کرنے کو تیار ہیں. یہ جو ہے 18ویں کی پرمیت لکھی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت بدنما داغ ہے اس دن کا. باقی تو یہ ہے کہ کمیشن بنا ہے اور کمیشن سوچے گا، وہ میں نے اچھا کمیشن بھی بننا چاہیے، وہ ساری ایکسرسائز ہونی چاہیے، لیکن صدر سرگر کوٹ کا بھی ہاتھ جو ہے کھول دیے جانے چاہیے کہ وہ بھی مالی معاملات کے بارے میں اپنے ورزش دینے شروع کر دیں. البتہ وہ نوٹس دے گی، وہ لگ دے گی، لیکن سب سے زیادہ بدنما داغ جو ہے میرے نزدیک پوچھے ہیں کہ ان کو دو سیٹیں پوری 18 سے 19 وہ اسی پر ہے، سابق آئندہ جو بھی ہو، کسی طرح کے ہوں، پروینشل ہو، برطانوی حکومت کے ہو، کسی اور کے ہو، جو باہر کی آبلیگیشن ہے ان میں سے، چاہے وہ سابقہ ہو چاہے آئندہ ہو، اس راست کلیئر اور اس درجے ان کو اطمینان دلا دیا گیا. ایسی شریعت کے مطابق بات ہے، امریکہ سلام کرے گا، اس کو تو اپنے مفادات منظور ہے. باقی تو یہاں کی ریلمات لڑے گی جو لڑے گی، امریکہ کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں ان کا معاملہ جو ہے وفادار کا ہے. اور یہ جان لیجیے کہ کوئی امریکہ ہو یا روس ہو یا کوئی اور طاقت ہو، وہ ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں اپنی مفاداتوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اپنے مفادات کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر ہم تک پر کھڑے ہو جائیں تو کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بھی ہمارے خلاف اقدام کیا جا سکے. وہ اپنی مفاداتوں کے تحت پھر بھی ہم کو معاملہ کرنے پر مجبور ہوں، اور اگر ان کے مفادات نہ رہے تو ظاہر ہے آپ خود ہی پردے میں بجے رہے یا نہ بجے رہے، جس طریقے سے وہ اس کا معاملہ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. آخری بات پر کر رہا ہوں، اس پوری ایکسرسائز میں کہیں کسی نئے کمیشن کا ذکر نہیں. میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہ سب ملکوں میں یہ بات بھی کہہ دوں، یہ بھی میں نے 1982 میں مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا کے اندر یہ بات کہی. جیسے یہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے کہ جو اس مسود اس سنگت بل کے اندر جو پروپوز کیا گیا ہے، اسلامائزیشن آف اکانومی، اور اس کے ساتھ وہ کمیشن، اس کمیشن کے دائرے میں لینڈ ریفارم کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے. اس کے اندر گنجائش موجود ہے جو سوچا جائے کہ جو ہمارے معاشی نظام کے اندر جو ناانصافیاں ہیں، خلاف اسلام ہیں، ان کے بارے میں بات کی جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین کا مسئلہ اتنا اہم ہے، آپ کتنے بھی انڈسٹریلائز ہو جائیں، بنیادی طور پر آپ کی اکانومی اگریرین ہے، آپ ایک بڑی ملک ہے بنیادی طور پر، 80% آبادی آپ کی آج بھی دیہات میں، جو سب ہیومن لیول پر ڈھول بندوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہمیں معاش کی عدل کی چاہیے؟ کیا ان کو سماجی عدل کی ضرورت نہیں؟ یہ تھا ہمارے ذہنوں سے اٹھے کر جاتے بینڈ آف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب، اس کے چھوٹے چھوٹے زمیندار اب رہ گئے، وہ تو آپ اگر نئے ڈیفالٹ بھی کریں گے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی حد کو آپ کو مقرر کرنی ہے، کوئی 12 ایکڑ ہو یا اس کو ربا ہو جو بھی ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سینٹرل پنجاب کو تو اکثر دیش میں زمیندار ہے، اس کے پاس آ جائے. لیکن یہ ہے تو اس کو آگے آپ کا یہ پربودا اور میاں والی اور مظفر گڑھ اور ملتان اور یہ بہاول پور اور پورا یہ سندھ کا معاملہ، تو بڑی زبردست زمینداریاں موجود ہیں، جاگیرداریاں موجود ہیں، اور یہاں پہ چیلنج جو ہے کسان جو ہے وہ واقع ہے کہ حیوانوں سے بچ سکے تو ہندو پنجاب میں ہاری ہو، چاہے وہ یہاں پنجاب کا کسان ان کے لیے بھی ایک عدل کی ضرورت ہے. میں نے اس کو اپنی گزارش کی، ایک نئے کمیشن بنائی جس میں علماء کرام نے جو کمپوزیشن دی گئی ہے، یعنی اکانومی کو استعمال کرنے کے لیے کمیشن کی جو ہے اسی طرح کا ہو، جو لینڈ ریفارم کے ماہر ہوں، سیٹلمنٹ آف لینڈ کے جو ماہرین ہیں وہ لوگ ہوں، شریعت کے جاننے والے وہ جو لوگ موجود ہیں، وہ سوچیں کہ آپ ہماری زمین ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ اسری ہے کہ خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو خراب والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر نافذ کیا جائے، اور درمیان میں کوئی نئے لاس کو نکال کر جو سیدھا جو زمین کاش کر رہا ہے اس میں خراب جائے ہمارے خزانے کے اندر، اور ہمارے سارے دنوں پر دور ہو جائیں گے واقعے پر. اگر زمین سے بڑا راست راج یہ زمیندار اور سینٹل لینڈ اور یہ جاگیردار اگر بنگوائے سے نکل جائے اور بڑا ہوا خراب جائے، جیسا کہ کسی حلفی کی ایک رائے ہے مضبوط رائے اور خلاف، یہ جو خلافت عثمانیہ 1924 تک یہ قانون نافذ تھا، وہ سارے ممالک جو خلافت عثمانیہ میں تھے ان کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں تھی، بیت المال کی تھی، اور وہاں سے خراج سیدھا بیت المال میں جا رہا تھا. یہ سارا نظام جو ہے یہ بہت اہم ہے اور جب تک کہ اس کو بھی ہم نہیں سامنے رکھتے مجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں بہت بڑا گیمبل ہے, بہت بڑا رسک ہے. اس لیے کہ سارے جو آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کی عظیم اکثریت پوری زمینداروں پر اور راجداروں پر مشتمل ہے. لیکن یہ کہ لینڈ کمیشن کو بنائیے, بات سے شروع کیجیے, معلوم تو ہو کہ کیا چیز ہے, شریعت کا حکم کیا ہے, ہم بھی اپنا زور لگائیں گے, انہیں سمجھائیں گے کہ خدا کے لیے تم بھی چاہے زمیندار ہو اور چاہے جاگیردار ہو, شریعت کے فیصلے کو قبول کرو, کسی اور کا فیصلہ نہیں. اگر شریعت کا حکم یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ بات ہے اور کسی وجہ سے اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی تھی, میں سمجھتا ہوں بہت سے زمیندار ایسے ہوں گے, اگر آپ شریعت کے حکم کی حیثیت سے پیش کریں گے تو ایسے لوگ نکل آئیں گے کہ جو اس کو تسلیم کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے سے اپنی جو برادری ہے زمینداروں اور جاگیرداروں کی دونوں کھڑے ہو جائیں لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے. اس لیے ایک لینڈ کمیشن ایک علیحدہ معین ہونا چاہیے جو پاکستان کے راضی کے اسٹیٹس سے معین کرے, پھر یہ کہ اس میں اصلاحات کیا ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ شریعت کا جو اصل مقصد ہے جو معاشی عدل اور اقتصادی عدل اور سماجی عدل کا وہ پورا ہو سکے, یہ ایک کمی میں تجویز کر رہا ہوں کہ اس پورے بل کے اندر اس کا بھی اضافہ کیا جائے, اور پھر دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن نیک آزائن کا اظہار کیا ہے ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے, ان کی جواں سالی جواں ہمتی ان کی محنت اور مشقت کرنے کی جو صلاحیت ہے, یہ سب کے سامنے عزم ہے, ارادہ ہے, جوانی ہے, حوصلے ہیں, امنگیں ہیں, یہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے, اور یہ تو کھلا دل دے کہ اگر کوئی تنقید آئی ہے, کوئی مشورہ آیا ہے, کوئی تجویز آئی ہے, تو اس کے بارے میں اپنے دل کے کام اور پھر کے کام بند نہ کر لیں, بلکہ اس کے اندر سوچے اگر کوئی بات نہیں ہے اس کو قبول کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین المسلمین والمسلمات.